من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عیب آخر عیب ہے کتنی بلندی پر بھی ہو، عیب آخر عیب ہے کتنی بلندی پر بھی ہو، داغ آخر داغ ہے داغ مہ کامل سہی. معزز حاضرین کرام، کافی عرصے سے علمی حلقوں میں یہ بات بڑی شدت سے محسوس کی جا رہی تھی کہ محترم ربانی صاحب محترم ربانی صاحب کو موقع ملے تو ذرا تبلیغی جماعت کی حقیقت اور ان کے عقید و اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ فرمائیں اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو تبلیغی نصاب ہے اور بیچارے جاہل عوام جسے صحیفہ آسمان سمجھ کر صبح و شام اس کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، ذرا اس کے اندر چھپے ہوئے خطرناک مشرکانہ اور ایمان و عقائد کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں تو ذرا مناسب اور بہتر ہو، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھولی بھالی امت جسے شیطان ہر جانب سے گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، اس امت کو شیطانی مکر و فریب سے آگاہ کیا جائے اور تاجدار مدینہ جو تبلیغی نصاب امت کو دیا ہے یعنی قرآن و سنت، اسے امت میں رائج کیا جائے. چنانچہ آج ایک لمبے عرصے کے بعد یہ موقع ہاتھ آیا ہے، ہم اپنے مشفق محترم ربانی صاحب فاضل مدینہ منورہ یونیورسٹی سے درخواست کریں گے اگر زحمت نہ ہو تو وہ تشریف لائیں اور اپنے حقیقی و علمی بصیرت افروز بیانات سے ہمیں حقائق اور دستاویزی معلومات سے مالا مال فرمائیں. یہ بات صاف سن لو اے اساغر بدت، یہ بات صاف سن لو اساغر بدت، تمہارے شرک کے ایوان ڈھا کے چھوڑوں گا. جو لوگ سنت میر امم سے باغی ہیں، جو لوگ سنت میر امم سے باغی ہیں انہیں خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا. معزز حاضرین اکرام، میں اب بلا کسی تاخیر کے حضرت الشیخ سید معراج ربانی فاضل مدینہ منورہ یونیورسٹی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں. شکریہ دوستو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى في مقام آخر: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس خالق ارض و سما کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات اقدس پر جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے. معزز حاضرین کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، وقت کی اہمیت کے پیش نظر میں انشاء اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے موضوع کے اوپر روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں جو اس دور کا نہایت ہی حساس اور سلگتا ہوا موضوع ہے. بہت دنوں سے احباب یہ فرمائش کرتے رہے اور مختلف مقامات سے لوگوں کا دباؤ بڑھتا رہا کہ جب ہم نے بہت ساری باتوں میں بالخصوص شرک اور بدعت کے تعلق سے کافی باتیں لوگوں کے سامنے رکھی ہیں اور جسے سن کر ایک حق پسند آدمی اور باغیرت اور ایمان اور اسلام سے محبت رکھنے والا شخص اپنے پچھلے خرافیانہ اور مشرکانہ اور بدعتیانہ اعمال کو ترک کر کے وہ خالص کتاب و سنت کو لازم پکڑ لیتا ہے. اور الحمدللہ ہماری یہ تحریک اور ہمارا یہ مشن دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ رہا ہے اور ہماری یہ آواز جن کے کانوں میں بھی ٹکراتی ہے اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے، وہ اپنے پچھلے دلوں میں سمائے ہوئے ایمان اور عقیدوں کے پہاڑوں کو سوچتے ہیں تو ہماری آوازیں ان پہاڑوں میں زلزلے پیدا کر دیتی ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ صحیح راستے اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. چنانچہ مسلسل ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاقوں میں، وہاں پہ بھی لوگوں نے فرمائشیں کی اور اللہ کی توفیق سے میں نے یہ بیڑا اٹھایا اور میں نے سوچا اور اس کے اوپر میں نے مطالعہ کرنا شروع کیا تو اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ کیوں نہ لوگوں کے سامنے حقیقتیں بیان کر دی جائیں اور لوگوں کے سامنے حجت قائم کر دی جائے تاکہ کل جب اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوں تو کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ پاک پروردگار ہمیں اس بات سے واقفیت نہیں تھی، ہمیں پتہ نہیں تھا. میرا مقصد واضح ہے، کھلا ہوا ہے، بیّن ہے اور سورج کی طرح روشن ہے کہ ان اريد الا الاصلاح، صرف اصلاح. میرا مقصد کسی جماعت، کسی فرقے، کسی مشن، کسی تحریک کے اوپر تان نہیں کرنا ہے، طنز نہیں کرنا ہے، بلکہ میرا مقصد اصلاح ہے. اور یہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایمان کے اندر، اسلام کے اندر بعض عقیدے ایسے ہیں جو دو ٹوک ہیں، دو لفظوں میں ہیں. اگر کوئی شخص
ان دو لفظوں کے باتوں دو لفظوں کے اوپر جب وہ جو ٹوک ایمان اور عقیدے کے الفاظ ہیں اس کا انکار کر دے, اس کے اوپر ایمان نہ لائے, تو نیکیاں, نمازیں, روزے, حج, زکات, صدقے, خیرات, جد و جہد, محنتیں, مشقتیں کتنی بھی ہوں, وہ دو لفظوں کے مجموعے کا اگر وہ انکار کر دے, وہ دو ٹوک جو عقیدہ ہے تمام چیزوں کے اوپر وہ عقیدہ رکھتا ہے, لیکن کسی ایک یا دو ٹوک کے عقیدے کا انکار کر دے وہ, تو اس کے نماز, اس کے روزے, اس کے حج, اس کے زکات سارے کے سارے برباد ہیں, اس کی کوئی اہمیت اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں نہیں. بیان کی ایک مثال سے آپ سمجھ لیں کہ یہ ہال سجا ہوا ہے, یہ مائکروفون لگے ہوئے ہیں, یہ بتیاں لگی ہوئی ہیں, یہ ٹیپ ریکارڈ چل رہے ہیں, اور یہ سارے سارا نظام چل رہا ہے, سب کچھ سجا سجایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ کسی مائک کے تار کو نہیں چھو رہے, کسی کیمرے کے تار کو نہیں چھو رہے, کسی بجلی کے تار کو نہیں چھو رہے, بلکہ مین سوئچ سے جا کے صرف ایک تار آپ چھو رہے ہیں, ایک تار آپ نے باہر نکال دیا. تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ روشن ہال اور یہ سجے سجائے جو ہال ہیں اور یہ تمام بتیاں اور یہ مائکروفون اور یہ تمام سب چیزیں, یہ ایسیاں, یہ تمام سب چیزیں کیا کوئی کام کر سکتی ہیں؟ خرید نہیں کر سکتی. کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب علی ایک تار چھوا ہے اس نے, ایک تار سے اتنی خرابی, جی ہاں ایک تار سے اتنی خرابی آتی, بہن ہی یہ مثال ہے. جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج میری تقریر کا موضوع, اور انشاءاللہ تبارک تعالی میں اس موضوع کے اوپر تفصیلی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں, میری تقریر کا موضوع یہی ہے کہ موجودہ دور میں مختلف جماعتیں, میں مختلف جماعتوں, مختلف ٹولیوں کے اوپر نہیں جاؤں گا, صرف میں نے ایک جماعت کو چنا ہے جسے تبلیغی جماعت کہا جاتا ہے, جسے تبلیغی جماعت کہا جاتا ہے. میں صرف اس کے ایمان اور عقیدے, اس کے مؤسسین اور اس جماعت کے بنانے والے, ان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں, ان کی کتابوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ حقیقتیں رکھنا چاہتا ہوں, کچھ دستاویزی حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے آپ کی عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں, اعتراض کر سکتے ہیں کہ جناب علی یہ اللہ والی جماعت تقوی اور پرہیز, زہد و ورا کے آسمان کے اوپر پائی, تسبیحات, رکوع, سجدے پیشانیوں کے اوپر, اور یہ در بدر گھومنے والی جماعت نگر نگر, ڈگر ڈگر, گلی گلی, لوگوں کو کلمہ نماز کی دعوت دے رہی ہے, آپ اس کے بارے میں زبان کھول رہے ہیں؟ آپ تو بہت جسارت کر رہے ہیں, بہت ہی جسارت کر رہے ہیں, یہ تو بڑے نیک, بڑے پرہیزگار, بڑے متقی, بڑے دین, بڑے تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں, اور کوئی بھولا بھالا آدمی یہ کہہ سکتا ہے مجھ جیسے آدمی سے. لیکن میں اس کو صرف ایک بات بتاؤں گا کہ میرے بھائی, میرے عزیز, میرے دوست, میں نے ابھی مثال دی ہے کہ یہ تمام سجا سجایا حال, لائٹنگ, یہ روشنیاں, یہ تمام سب چیزیں سجی سجائی ہیں, اس میں کوئی نقص, کوئی کمی نہیں ہے, لیکن آپ نے ایک تار نکال دیا ہے تو سارے کی ساری چیزیں بے وقعت اور بے اہمیت ہو گئی ہیں. دین ہی اسی طرح سے, دین ہی اسی طرح سے ان کی کتابوں میں, تبلیغی جماعت کے دستوروں میں, اور تبلیغی جماعت کے مؤسسین اور جو اس کے بانی لوگ تھے, ہم ان کے اخلاص, ان کی نیتوں ہم نہیں جانتے, یہ مر گئے, یا جو زندہ ہیں وہ زندہ ہیں, یا جو چلت پھرت کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, ہمیں ان سے کوئی تعارف نہیں ہے, لیکن ہم جو فیصلہ کریں گے ان کتابوں سے کریں گے جو میرے سامنے موجود ہیں, ان کے اکابر کی, ان کے ائمہ کی, اور یہ سب آپ کے سامنے رکھیں گے, اور ایمان اور عقیدے کے اوپر ہم بحث کریں گے, صرف ایمان اور عقیدہ. رفعیدین, آمین, بالجہر, سینے پہ نیت باندھنا, کہاں پڑھنا, کیا پڑھنا, کیا نہیں پڑھنا, ہم ان کے اوپر نہیں بحث کرنے والے ہیں, ہم صرف ایمان اور عقیدہ. ایمان اور عقیدہ یہ پہلا مرحلہ ہے, یہ پہلا قدم ہے کسی بھی انسان کا, کہ اگر وہ درست ہے تو اس کے بعد نمبر آتا ہے اعمال کا, تو اس کے بعد جب اعمال درست ہیں تو اس کے بعد نمبر آتے ہیں اخلاقیات کے, معاملات کے, اور دیگر چیزوں کے, لیکن سب سے پہلا قدم ہمارا ایمان کی اصلاح ہے, ایمان کی اصلاح ہے, یہی ہماری دعوت ہے اور یہی نبیوں کی دعوت ہے. نماز, روزے, حج, زکات کے سیکنڈ نمبر پہ ہیں, سب سے پہلے توحید اور شرک, یہ ہر نبی کی دعوت رہی ہے, اور یہی مشن اور یہی تحریک اور یہی دعوت لے کر کے میں اٹھا ہوں اور لوگوں سے یہی درخواست کرتا ہوں, پہلا قدم ایمان کی اصلاح ہے. تو ہم دیگر چیزوں کے اوپر نہیں بحث کریں گے, صرف ہم ایمان اور عقیدے کے اوپر بحث کریں گے, اور ان کے بانیین, ان کے جو مؤسسین, ان کے جو بڑے بڑے لیڈر, اور اس پارٹی کے بڑے بڑے جو سینئر لوگ ہیں جنہوں نے اس جماعت کو بنایا ہے, جنہوں نے تبلیغی جماعت کو پیدا کیا ہے, پالا ہے, پوسا ہے, سنوارا ہے اور لوگوں تک پہنچایا ہے, میں ان کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو جس طرح سے کہ یہ ایک وائر نکالنے سے, ایک تار نکالنے سے یہ تمام چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں, بے نہیں, اسی طرح سے تبلیغی جماعت کے اندر ایمان اور عقیدے کا خلل ہے, مشرکانہ عقائد رکھتے ہیں یہ لوگ, ان کے بانیین, ان کے مؤسسین کے ایمان اور عقیدے جو ان کی کتابوں سے ظاہر ہیں, اگر ہم آپ کے سامنے پیش کریں اور آپ سے جواب طلب کریں تو آپ ہمیں بتائیں یا کسی دنیا کے سامنے پیش کریں تو یقیناً یہ ایمان اور عقیدے ڈائریکٹلی اس شریعت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت مطہرہ سے ٹکراتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس ناحیے سے اس ٹاپک کے اوپر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ نماز, روزے, حج, زکات, یہ ہم اس کے اوپر نہیں دیکھیں گے, ہم نے اس کے اوپر کوئی توجہ کریں گے, اور یہ تمام سب چیزیں بعد کی بات ہے جیسا کہ میں نے بتایا. تو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ وہ نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, تقوی والے ہیں, پرہیزگار ہیں اور اس کی طرف بلا رہے ہیں, اس کی طرف بلا رہے ہیں, محنتیں کر رہے ہیں, مشقتیں کر رہے ہیں, آل اولاد کو چھوڑ رہے ہیں, نگر نگر, دھوپ ہو کہ گرمی ہو, کہ ٹھنڈی ہو, کہ سردی ہو, کہ بارش ہو, کہاں بھی ہو, بال بچے اپنا گھر میں ہیں اور حضرت کی جھوڑی جھنڈی اٹھا کے لوٹے بدنے لے کر کے تبلیغ کرنے نکلے ہوئے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, تبلیغ کرنے جا رہے ہیں. تو ہمیں یہ اس سے مرعوب نہیں ہونا ہے, اس کو نہیں دیکھنا. اسی طرح سے بعض ہمارے برادران یہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جاہل ہیں. ارے ان کے اندر انجینئر ہیں, ان کے اندر ڈاکٹرز ہیں, ان کے اندر مہندسین ہیں, ان کے اندر فلاں, یہ جو ڈاکٹر, یہ جو انجینئر, ارے وہ امریکہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں, وہ افریقہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں, وہ لندن سے آئے ہوئے لوگ ہیں, وہ فلانے سے آئے ہوئے لوگ ہیں. تو کہتے ہیں جی اتنے بڑے بڑے لوگ, یہ بڑے بڑے لوگوں کی نشانی ہے, یہ بڑے بڑے لوگوں کی نشانی ہے. کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی ضروری ہے کہ وہ شرعی علوم کا بھی ماہر ہو؟ کتنے ڈاکٹر ہیں جو جاہل ہیں بیچارے. اور جو ڈاکٹر دین کا علم نہ رکھتا ہو, دین کا شعور نہ رکھتا ہو, جو سیاسی لیڈر, جو انجینئر, جو رائٹر, جو صحافی, جو ادیب, جو مقرر, جو خطیب دینی علوم سے نہ آشنا ہو, ایمان اور عقیدے کے بنیادی ضوابط اور قوانین اس کو نہ معلوم ہو, وہ کہاں کا عالم, وہ کہاں کا تبلیغ کرنے والا؟ سب سے پہلے ضروری ہے کوئی ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا مہندس ہو یا کوئی ادیب ہو یا کاتب ہو یا رائٹر ہو یا سیاسی لیڈر ہو یا دنیا کا کوئی بہت بڑا قائد ہو, وزیر اعظم ہو, منسٹر ہو, کوئی بھی ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اسلام کے بنیادی علوم جو توحید اور شرک ہیں ان سے واقفیت حاصل کرے, نماز, روزے اور حج اور زکات کے مسائل سے واقفیت حاصل کرے. یہ نہیں کہ ہمارے یہاں حائل میں بھی ایک ڈاکٹر تھا جس کو میں کیا بتاؤں, جس کو جو ہے حمام میں دھلنے, پیخانہ کر کے دھلنے کی بھی تکلیف نہیں تھی, وہ بڑا تبلیغ کرنے والا پھر رہا ہے, پھرتا تھا اور لوگوں سے یہ کہتا تھا جگنا ربانی کو نہیں پتا نا کہ میں یہاں آیا تھا. ابھی اتنے اگر تمہیں اللہ کا خوف تمہیں نہیں ہے, ربانی کا خوف ہے, میں کیا کر سکتا ہوں بھائی. لیکن بہرحال جانے دیجیے, ہمیں کسی کی شخصیت پہ کیا لینا ہے. یہ اس طرح کے لوگ کرتے ہیں, ڈرتے ہیں, یہاں پر ڈرتے ہیں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں زلفی میں گیا تو وہاں ایک صاحب نے بتلایا کہ یہاں ہمارے امیر صاحب آتے ہیں, فلاں صاحب آتے ہیں, تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ مسجدوں کے اندر جا کر کے کیوں نہیں لوگوں کو نماز کے بعد تبلیغ کرتے, نماز کے بعد ان کو درس دیتے ہیں, نماز کے بعد کیوں نہیں لوگوں سے کرتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم ہم لوگ اس وقت مکے والی زندگی گزار رہے ہیں, ہم لوگ اس وقت مکے والی زندگی گزار رہے ہیں. کہاں کی زندگی؟ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر چپکے دعوت دیتے تھے, اسی طرح ہم یہاں پہ مکے والی زندگی گزار رہے ہیں. اس جاہل سے کوئی پوچھے کہ یہ مملکت سعودیہ عربیہ ہے جہاں علماء کرام کی ایک کثیر تعداد موجود ہے, جہاں اسلامی مملکت, جہاں جس ملک کو یہ فخر حاصل ہے, یہ شرف حاصل ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا بھی ملک ایسا مسلمانوں کا نہیں ہے جہاں قرآن و سنت کا حکم چلتا ہو, جہاں کتاب و سنت کی بالادستی ہو. یہ صرف شرف حاصل ہے یہ مملکت سعودی عربیہ کو, یہاں قرآن و سنت کا نظام چلتا ہے, کتاب و سنت کے حاملین موجود ہیں, اور الحمدللہ یہاں کی گورنمنٹ, یہاں کے اولات امور اور یہاں کے بادشاہ اور یہاں کے وزرا, یہاں کے جو اولات امور ہیں جن کے ہاتھوں میں ملک کی باگڈور ہے, الحمدللہ ان کے جوتیوں کے برابر بھی تمہارے بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار لوگ بھی نہیں آ سکتے ہو. تم تو چند قدم چل کر کے اپنے آپ کو صحابہ کرام کے برابر سمجھنے لگے, اور چند ایک دو مسجدیں بنوا لی تو تم اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھنے لگے, اور یہاں دیکھو خادم الحرمین شریفین نے مسجدوں کا جال بچھا دیا ہے پوری دنیا کے اندر, اور سعودیہ کی کون سی ایسی مسجد ہے اور کہاں پوری حکومت ان کی تنخواہ, ان کے خرچے, ان کے سب کچھ حکومت برداشت کرتی ہے الحمدللہ, سب کچھ گورنمنٹ, سب کچھ حکومت. اور تم کہتے ہو یہ مکے والے لوگ ہیں, نعوذ باللہ, جاہل, تجھے علم نہیں ہے یہ مکے کے لوگ نہیں ہیں, تم لوگ مکے کے لوگ ہو جو مدینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مدینے کے منافقین ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روب و دبدبے سے مرعوب ہو کر کے کعب ابن اشرف اور عبید نے کعب جیسے لوگوں کا تم نے رول پلے کر کیا ہوا ہے کہ آج جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے وہ چوہے اور بلی بن کے ڈبکے ہوئے رہتے تھے, ایسے ہی تم یہاں بھی اپنی یہ خانہ ساز دعوت کو, گھریلو دعوت کو, گھریلو چٹنی ہے یہ, کیا ہے یہ گھریلو چٹنی ہے, گھر میں بنائی گئی کھیر ہے حضرت جی کی, فلانے جی کی, یہ انڈین تحریک ہے, یہ کون سی تحریک ہے, یہ میڈ ان انڈیا چٹنی ہے, یہ میڈ ان انڈیا دعوت ہے, یہ مدینے کی دعوت نہیں ہے, یہ مکے والی دعوت نہیں ہے. ارے مکے اور مدینے کی دعوت دیکھنی ہے تو ہم جیسے فقیروں سے ملو, ہم جیسے کمینڈروں سے ملو, تمہیں راستہ دکھائیں گے اللہ اور اس کے رسول کا, تمہیں یہ نہیں کہیں گے کیا ربانی کے نقش قدم پر چلو, ربانی کی پیروی کرو, آج حق ہمارے ہی اوپر مبنی ہے, ہم جو ہماری اتباع کرو, ہم تمہیں یا تو دعوت دیتے ہیں یا تو بلاتے ہیں تو رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں, اور یا بلاتے ہیں تو مدنی تاجدار کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں, ہم کسی شخصیت کی طرف نہیں بلاتے, ہم کسی اجنبی رستی کی طرف نہیں بلاتے, ہم کسی روپڑی اور ہم کسی سیالکوٹی کی طرف نہیں بلاتے, ہم کسی امرتسری اور ہم کسی دہلوی کی طرف نہیں بلاتے, ہم کسی کی طرف نہیں بلاتے ہیں, ہم بلاتے ہیں تو یا تو رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں, اس کے علاوہ ہماری ڈائری میں کوئی نام نہیں ہے, اس کے علاوہ ہماری ڈائری میں کوئی نام نہیں ہے. تم کیا سمجھو دین کیا ہے, دین کیا ہے, قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, علامہ اقبال نے کہا تھا قوم کیا ہے اور قوموں کی امامت کیا ہے, یہ بیچارے یہ کیا سمجھے دو رکعت کے امام, یہ جھولی جھنڈی لے کر کے سادھوؤں کی طرح روحانیت کی زندگی اختیار کرنے والے قدم قدم سے مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا استہزاء اور مذاق اڑانے والے لوگ اپنے آپ کو سنت اور اپنے آپ کو دین کے تبلیغ کے دائرے میں بیٹھے ہیں. نعوذ باللہ, ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں مسلمانوں, یہ ہماری دعوت تمہارے لیے ہے کہ تبلیغ کرنا یہ فرض ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, ہم اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم بھلائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے لوگوں کو روکیں, لیکن کم از کم اپنی جھولی میں کچھ رکھو تو صحیح, اور رکھو قرآن و سنت کی باتیں تو رکھو, اتنا علم تو حاصل کرو کہ لوگوں کے سامنے کھڑ کے اللہ اس کے رسول کی بات بتلاؤ, فلانے بزرگ, جھکانے حضرت, فلانا بزرگ کی کرامتیں نہیں, اس امت کو مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائل, ان کے مناقب, ان کے اخلاق اور ان کے ایک ایک اسوے کے علم تعلیم کی ضرورت ہے اس امت کو, تمہارے لوگوں کے کرامتوں اور اس کو اس امت کو ضرورت نہیں ہے. خیر میرے عزیز, میرے دوست, میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس نقاب کو پلٹنا چاہتا ہوں اور اس کے اندر چھپی ہوئی وہ دیوی جو لوگوں کو اپنے حسن سے چھپ چھپا کے مسرور کر رہی ہے, اپنے لچک سے, اپنے دوڑ سے, اپنے دھوپ سے, اپنی چال سے, اپنی چلن سے, میں اس دیوی کا وہ مکروہ چہرہ دکھانا چاہتا ہوں جو نقاب میں وہ دیوی چھپی ہوئی ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں بڑی حسین و خوبصورت دیوی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے لگے ہیں چل رہے ہیں, اور میں ذرا وہ نقاب پلٹوں کہ اس کے پیچھے کون سی نانی بیٹھی ہوئی ہیں. آؤ میں بتاتا ہوں آپ کو, وہ مکروہ چہرے میں دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اس سے پہلے کہ میں ان کتابوں کے اوپر دست درازی کروں اور اس سے پہلے کہ میں ان کتابوں کے اوپر کچھ لب کشائی کروں, آئیے میں کچھ اور شبہات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دنیا کے اندر یا ہمارے خاص طور سے ہندوستان, پاکستان اور ان ملکوں کے اندر, بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر, عام طور پر ہمارے دوستوں کا, اور معذرت کے ساتھ ہے مجھے کسی سے دشمنی نہیں ہے, میں نے کہا ان اریدو الا الاصلاح, میرا کام صرف لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف دعوت دینا ہے اور میرا کام صرف اصلاح ہے, میں اصلاح چاہتا ہوں کہ اے لوگوں اصلاح کر لو اپنے ایمان کی, اپنے اعمال کی, اپنے عقیدت کی. میں یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں اور میرے محاضروں میں, میرے خطبوں میں یہ باتیں آتی ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہے, بریلوی کہے, بہائی کہے, قادیانی کہے, مرزائی کہے, کوئی بوہری کہے, کوئی اسماعیلی کہے, کوئی دیوبندی کہے, کوئی رضا خانی کہے, کچھ بھی کہے, ہاں اپنے اپنے اپنی نسبت کسی کی بھی طرف کرے, کسی شہر کی طرف کرے, مجھ سے اسے کوئی تعارف نہیں, کرتا رہے وہ, کرتا رہے. لیکن میں اتنا کہتا رہتا ہوں ہمیشہ کہ اگر اس نسبت کرنے والے کو جو اپنی نسبت ان بزرگوں کی طرف یا ان شہروں کی طرف یا ان شخصیتوں کی طرف کرتے ہیں, اگر انہیں اگر وہ نسبت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ان سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں اور انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں وہ بالکل کتاب و سنت کے مطابق ہیں تو خیر یہ بات تو محل نظر ہے, لیکن اگر وہ دیوبند کا رہنے والا ہے اور اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے اور ان کے ایمان اور عقیدے سے متاثر نہیں ہے جن کو ہم دیوبندی کہتے ہیں تو وہ کہتا رہے, کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں سعودیہ کا رہنے والا اپنے آپ کو سعودی کہتے, کوئی ہندوستان کا رہنے والا کوئی ہندی کہتے, کوئی پاکستان کا رہنے والا اپنے آپ کو پاکستانی کہتے, یہ نسبت کوئی حرج نہیں ہے اس میں, کوئی بات نہیں. لیکن خطرہ وہاں آتا ہے جہاں عقیدت و محبت میں غلو کر کے اور شخصیتوں کے ناموں کے جھنڈے گاڑ گاڑ کے لوگوں کو ان کی طرف بلایا جاتا ہے کہ دیکھو ہم جو بندی لوگ ہیں ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ. اگر ان بیچارے اولاً اکثر ادیش کر لوگ تقریباً میں سمجھتا ہوں 90% لوگ کہتے نہیں سکتے, جو اپنے آپ کو تبلیغی کہتے کہتے نہیں سکتے, لیکن ان بیچاروں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کی کتابیں جن کی طرف یہ اپنی طرف نسبت کرتے ہیں, جن کی طرف اپنی نسبتیں کرتے ہیں, ان کے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں ایمان کیا کیا ایمان اور عقیدے میں گھوٹالے کیے ہیں. اگر انہیں پتہ چل جائے اور انہیں علم ہو جائے کہ ہمارے علماء نے اور ہمارے اکابرین نے اور ان جماعتوں کے بنانے والوں نے ان کے اپنی کتابوں میں کیا کیا تحریر کیا ہوا ہے اور انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے اور یہ ان کے عقیدے اور ان کے اعمال کس طرح سے قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ ٹکرانے والے ہیں, تو اللہ کی قسم اگر اسے اللہ کا خوف ہوگا اور اللہ کا ڈر ہوگا اور ذرہ بھی ایمانی رمق ہوگی اور حقیقی طور پر وہ حق کا متلاشی ہوگا تو لات مار دے گا ان کی کتابوں پہ بھی اور ان کی شخصیتوں پہ بھی اور ان کی نسبتوں کے اوپر بھی لات مار دے گا. لیکن مشکل تو یہ ہے کہ نفاق اور دوغلی پالیسی ایسی چلی جاتی ہے کہ اللہ کی پناہ, سعودیہ کے اندر بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت گھومتے ہیں, بعض عربوں کے اندر بھی موجود ہیں, لیکن یہ جو تبلیغی جماعت یہاں چلتی ہے نا, یہ جو سعودیوں میں آپ کو بتاؤں, یہ علم علم کتابیں نہیں پڑھتے, یہ ریاض الصالحین, ان کو کیا دیا ہوا ہے ہاتھوں میں, ریاض الصالحین دیا ہوا ہے ہاتھوں میں, ریاض الصالحین حدیث کی کتاب ہے, اچھی بات ہے, اس میں کوئی بات نہیں ہے بھائی, یہ بیچارے اسی لیے سادہ سودا اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تبلیغ میں نکلے ہیں, ان کو پتا نہیں ہے کہ تبلیغ جماعت کا حقیقی چہرہ کیا ہے, اس کے جو بنانے والے ہیں یہ لوگ کون, ان کو نہیں پتا ہے, بس یہ جانتے ہیں کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات پھیلا رہے ہیں, اتنا ان کو پتا اس لیے اس سے لگے. اور ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں تبلیغی یہ زیادہ صالحین نہیں پڑھائی جاتی, زیادہ صالحین حدیث کی کتاب ہے, اب حدیث کا درس یہ نہیں دیتے, یہ کیا, یہ حضرت جی کی, یہ حضرت جی کی فضائل اعمال ہے, یہ فضائل اعمال ہے اور یہ حضرت جی کی تبلیغی نصاب ہے, یہی سب لوگوں کے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور صبح و شام رات دن اثر کے بعد باقاعدے ممبروں کے اوپر رکھ کے اور باقاعدے اٹھا کے اور اسی کا درس دیا جاتا ہے, اسی کا درس دیا جاتا ہے. وہ تبلیغی نصاب جو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے پیش کیا اور کہا ترک تو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی, اے میری امت کے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو, وہ دونوں چیزیں قرآن ہے اور حدیث. آج میں کتاب پڑھ رہا تھا, ایک سید واڑیات یوپی کے غازی پور کے اندر پیدا ہوا ہے, سید واڑیات نہایت ہی واہیات آدمی ہے, اس نے کتاب لکھی ہے غیر مقلدین کے لیے لمحے فکریہ, تو اس کتاب میں میں پڑھ رہا تھا, وہ ہمارے کسی بھائی نے اللہ انہیں جزائے خیر دے ریاض سے بھیجی ہے, تو اس کے اندر ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ غیر مقلدوں اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والوں, تمہیں حدیث کی کیا سمجھ, تم تو صرف حدیثوں کو گردانتے ہو یعنی صرف حدیثوں کے نام جانتے ہو, اگر حدیث کے اندر تفقہ اور حدیث کے اندر سمجھ حاصل کرنی ہے تو دیوبند کی درگاہ میں جا کر وہاں جو ہے حدیث کے اندر سمجھ حاصل کرو. میں نے کہا سبحان اللہ, ایک سوپ ہنسے تو ہنسے, چلنی کیا ہنسے جس میں 72 چھید ہے کہ نہیں. اب جناب علی کوے بھی ہنس کی چال چلنے لگے ہیں, انہیں بھی آ گیا شیشے سے ٹکرانا, انہیں بھی آ گیا, یہ بھی سمجھنے لگے حدیثوں کو, جو یہ سمجھتے نہیں حدیث کیا ہے, یہ ہمیں دیوبند. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, میں نے دل میں سوچا چلو دیوبند کے اندر دیوبند کی درگاہ میں اگر ہم نہ جا سکے اور وہاں ہم نے وہاں کے محدثین اور فقیہ لوگوں کے درگاہوں میں ہم نے دانی تلمذ اگرچہ ہم نے دیوبند میں نہیں حاصل کیا ہے, تب رہا دیوبند کی ایک شاخ سے الحمدللہ نہ کہیں بلکہ یوں کہہ لیں میں فارغ ہوں, ہے نا. میں دیوبند کی درگاہ سے نکلا ہوا آدمی ہوں, میرے پاس تقریباً ایک میٹر کی سند بھی موجود ہے دیوبند کی, اور میری سند شاہ ولی اللہ محفوظ دہلوی سے نکلتی ہے, اور وہ تو دیوبند میں بیٹھا ہوا ہے کئی کلومیٹر دور, اور میں تو دیوبند جہاں سے یہ جماعتیں نکلی ہیں میں ان کے دل سے فارغ ہوا ہوں. اہل دیوبند, میں دیوبند کے دل سے, دلی سے فارغ ہوا ہوں, اور میرے پاس موجود ہے, اور مجھے پتا ہے کہ ان درسگاہوں میں کون سی حدیث کی توقع ہوتی ہے, اور کس قدر حدیثوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے یا حدیثوں کی کو سمجھایا جاتا ہے. اگر نانی کے سامنے کوئی نواسا ننیحال کا ذکر کرے تو کتنا بڑا احمق وہ کہلایا گیا, کتنا بڑا بیوقوف کہلایا جائے گا. تو وہ نانی کہے گی نہیں کہ بیٹا نانی کے آگے تو ننیحال کا ذکر کر رہا ہے. یہ راستے ہمارے دیکھے ہوئے ہیں پیارے, تمہارے ان ملما ساز لفظوں میں کوئی دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے. تم کیا جانو حدیث, تم کیا جانو قرآن, تمہیں کیا سمجھ ہے, تم تو بس سیدھے سادے مقلد گلوں میں کتے کی طرح پٹکا ڈالے ہوئے بس تم لاتے ہوئے چلو اپنے اماموں کے پیچھے. تمہیں کیا پتا حدیث, تم کیا جانو امام اعظم کی شان, اور آؤ تو بتاتا ہوں. بہرحال یہ الگ موضوع ہے, اس میں نہیں داخل ہونا چاہتا. بہرحال ایک مثال میں نے دیا, ایک مثال آئیے میں دے کر کے اپنی دیکھ کر آپ کو سمجھا رہا تھا. آئیے میں آپ کے سامنے ان حدیث کے سمجھنے والوں کی کچھ مثالیں میں ابھی آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ دیکھیں حدیث کی کتنی سمجھ ان کو ہے بیچاروں کو. اور تم کہہ رہے ہو کہ دیوبند میں, ہم دیوبند کی درسگاہ میں نہیں گئے, لیکن دیوبند کے اندر جو بڑے بڑے علماء ہیں, مولانا مشرف مولانا شف علی تھانوی صاحب جو مر گئے, جو تمہارے سب سے بڑے لیڈر ہیں, مولانا قاسم نانوتوی صاحب جو مر گئے, مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب جو مر گئے, مولانا الیاس صاحب جو مر گئے, مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب جو مر گئے, یہ لوگ جو سہارنپور کے اندر بیٹھ بیٹھ کر کے انہوں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وکالتیں کر کے اپنا علم ضائع کیا ہے, یوں سمجھیں اپنی زندگی ضائع کی ہے. میں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر حدیث کی کتنی سمجھ ہے. تو میں انشاءاللہ اس کے کچھ سیمپلز بھی آپ کے سامنے میں ابھی پیش کروں گا کہ دیکھیں شیخ الحدیث سہارنپور جس کی ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے ہماری اس کتاب کے اندر کہ زبدت الافاضل اور پتہ نہیں کیا کیا حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, وہ کس قدر حدیث کو سمجھنے والے تھے, میں انشاءاللہ تعالی ابھی مثال کے ذریعے پیش کرتا ہوں. اس سے پہلے یہ ایک چند شبہات تھے, ایک کچھ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا. آئیے, میں بات لمبی تو بہت ہے, بہت باتیں ہیں, لیکن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آئیے میں مختصر طور پر اور نہایت ہی مختصر طور پر تبلیغی جماعت کی تاریخ پیدائش اور یہ کہاں سے پیدا ہوئی, کہاں پلی اور بڑھی, اور کس طرح سے اس کے شاخیں پھیلی اور پھیلتی جا رہی ہیں, اور الحمدللہ اب سمٹتی بھی جا رہی ہیں کیونکہ لوگوں کے کانوں میں جب حق کی آواز پہنچتی ہے تو الحمدللہ وہ توبہ کر کے آ جاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. جیسے ہم جیسا دیوبندی مدرسے سے فارغ بھی آدمی ان کے ڈھکوسلوں سے تنگ آ کر کے اور ان کے بدعقیدگیوں سے اور ان کے مشرکانہ اور باطل افکار اور خیالات سے تنگ آ کر کے الحمدللہ کتاب و سنت کا علم حاصل کیا, اور اللہ کے فضل سے آج کتاب و سنت کی دعوت لوگوں کو ہم دے رہے ہیں. آئیے سب سے پہلے یہ تبلیغی جماعت پیدا کہاں سے ہوئی, یہ ایک سوال ہے کہ نہیں. لوگ نہیں جانتے کہ یہ تبلیغی جماعت کی پیدا کہاں سے ہوئی. دہلی سے تقریباً میں بتاؤں آپ کو کہ کوئی 50 کلومیٹر کی دوری پر, دہلی سے کوئی 50 کلومیٹر کی دوری پر ایک علاقہ ہے, ایک قصبہ ہے جسے قصبہ نوح کہا جاتا ہے. وہ علاقہ میوات کا علاقہ کہلاتا ہے, اور یہ میوات کی تاریخ ہے. مولانا ابو الحسن صاحب ندوی جو اس دور کے مفکر ملت کہلیں, مفکر ملت ہی ہیں وہ, ان کو لوگ مفکر ملت کہتے ہیں. تبرہ دین اسلام میں وہ جانب ہیں اور مقلد اور پٹر پنتی صوفی ہیں, اور جناب علی ان کے عقیدے بھی میں ابھی اس کتاب میں بتاؤں گا. یہ میرے پاس کتاب ہے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت, یہ مولانا ابو الحسن صاحب ندوی کی کتاب ہے جو جناب علی ادارہ اشاعت دینیات حضرت نظام الدین دہلی سے چھپی ہوئی ہے, اور یہ ورجنل کتاب کی فوٹو کاپی کسی بھائی نے الخبر سے فوٹو کاپی کر کے اور یہ پوری دستاویزات ہمارے پاس بھیجی ہے. اس کے اندر ان کے کیا عقیدے ہیں وہ میں انشاءاللہ بھی بعد میں بتاؤں گا, لیکن بہرحال کوئی 50, اس کے اندر بھی انہوں نے پورا لکھا ہوا ہے تفصیلات, میں اس کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کوئی 50 کلومیٹر کی دوری پر ایک قصبہ نوح کا علاقہ کہلاتا ہے. وہاں پر ایک بستی ہے اس قصبے کے پاس جسے فیروز پور نمک کہا جاتا ہے. یو پی کے لوگ جو ادھر کے رہے ہیں وہ لوگ جانتے ہوں گے, میوات کے علاقے میں فیروز پور نمک کہا جاتا ہے. اس بستی میں ایک چودھری تھے حافظ محمد اسماعیل صاحب, جو دیندار آدمی تھے جو دلی آتے جاتے تھے. تو دلی کے اندر ایک مولانا اسماعیل صاحب سادھنوی تھے جو بنگلے والی مسجد جو نظام الدین کی بنگلے والی مسجد ہے اس کے اندر وہ رہدرس وغیرہ دیتے تھے. تو چودھری صاحب کے بہرحال تفصیلات ہیں, میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. المہم اس تعلق کی وجہ سے حافظ محمد اسماعیل صاحب میوات آتے جاتے تھے. جب حافظ محمد اسماعیل صاحب کا انتقال ہو گیا, اور حافظ محمد اسماعیل صاحب کون ہیں یہ میں ابھی بتاتا ہوں, یہ نام ذہن میں رکھنا, یہ ہمارے حافظ محمد اسماعیل صاحب نہیں بھائی, مطلب جالیات والے آپ سمجھے, یہ مر چکے ہیں. یہ تو حافظ محمد اسماعیل صاحب جو تھے یہ درس دیتے تھے. ان کے مرنے کے بعد میں ان کے صاحبزادے وہاں درس دینے لگے, تو ان کے صاحبزادے جو محمد تھے وہ آتے جاتے تھے وہاں پر, کیا کہتے ہیں, فیروز پور نمک جو تھے وہ وہاں آتے جاتے تھے. چنانچہ مولانا محمد صاحب جو مولانا حافظ محمد اسماعیل صاحب کے بیٹے تھے, یہ فیروز پور نمک آتے جاتے تھے. پھر مولانا محمد الیاس صاحب, مولانا محمد الیاس صاحب جو قصاب پورے میں, دلی میں ایک علاقہ ہے قصاب پورے کا, وہاں پر بنگلے والی مسجد, وہاں سے وہ ایک جگہ پڑھاتے تھے, وہ پھر وہاں سے وہ بنگلے والی مسجد میں آ گئے. اور بنگلے والی مسجد میں جب مولانا محمد الیاس صاحب آئے تو فیروز پور نمک والے ان کو آ کر کے پھر لے کے گئے اپنے علاقے میں, اور وہاں پر جو ہے دینی بیداری شروع ہوئی. اور وہ کس طرح سے شروع ہوئی کہ اس گاؤں کے بعد بڑے بوڑھے بیچارے جاہل لوگ جو تھے وہ لوگ گھر گھر جا کے لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے تھے, کہ کہتے ہیں کہ چلو نماز پڑھنے چلو, چلو نماز پڑھنے چلو, یعنی ایک گھر گئے دو گھر گئے, اس طرح سے لوگوں کو جا کے کلمہ سکھاتے ہوئے نماز کی ترغیب دیتے گاؤں میں. تو لوگوں کو مسجد, اس طرح سے لوگ مسجد میں آنے لگے. حضرت جی کو, یعنی حضرت الیاس صاحب کو, محمد الیاس صاحب کو یہ طریقہ بڑا پسند آیا کہ لوگوں کو گھر گھر جائیں, یہ طریقہ بڑا پسند آیا. چنانچہ سب لوگوں نے انہوں نے فرمایا کہ بھائی اسے اسی گاؤں تک کیوں رکھتے ہو, اسے دوسرے گاؤں تک بھی پھیلاؤ. محمد الیاس صاحب نے کہا اسے دوسرے گاؤں تک بھی پھیلاؤ. چنانچہ ایک پروگرام کے مطابق چند دیہاتیوں پہ مشتمل چند دیہات والے جمع ہوئے, اور ایک جگہ جو ہے پہلی جماعت نکلی گھاسیڑا, ایک علاقہ ہے ایک گاؤں ہے وہاں وہ جماعت گئی. پھر وہی لوگ اگلی جمعہ کو سہنا اور تاؤر گئے, اور وہاں حضرت جی محمد الیاس صاحب کا وہاں پہلا واد ہوا, اور وہاں جمعے کی نماز پڑھی گئی. تو یہ ابتدا ہوئی ایک گاؤں سے نکل کے دوسرے گاؤں جانے کی, اور چند دیہاتوں میں لوگوں کو جمع کر کے تبلیغ کرنے کی, یہ ابتدا ہوئی مولانا الیاس صاحب کی. اب آپ سوچتے ہوں گے مولانا الیاس کہاں سے آ گئے, تو میں سلسلہ بتاؤں. حافظ محمد اسماعیل میوات کے, اسماعیل چودھری میوات کے تھے, حافظ محمد اسماعیل میوات میں رہتے تھے, دونوں کے نام اسماعیل تھے, دونوں ایک دوسرے سے ملے تو دوستی ہی. پھر ان کے وہ گئے نمک فیروز پور نمک, اور پھر ان کے بیٹے محمد صاحب گئے, اور پھر یہ محمد الیاس صاحب بھی حافظ محمد اسماعیل صاحب کے بیٹے ہیں. یہ مولانا الیاس صاحب جو تبلیغ جماعت کے بانی ہیں, جنہوں نے تبلیغ جماعت قائم کیا ہے, ان کے باپ کا نام حافظ محمد اسماعیل تھا. اچھا جناب, وہ بھی نمک پور جانے لگے, انہوں نے فیروز پور نمک جانے لگے, انہوں نے یہ طریقہ بتلایا, انہوں نے لوگوں کا یہ طریقہ دیکھا تو کہا یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے, اس کو دوسرے گاؤں کے اندر بھی رائج کیا جائے. اب یہاں ایک منٹ کے لیے ہم ٹھہرتے ہیں, اور ہم مولانا اپنے ابوالحسن صاحب ندوی معذرت کے ساتھ, وہ زندہ ہیں, اور کاش میری آواز ان تک کوئی پہنچائے, وہ زندہ ہیں. اس کے اندر ایک بات نقل کر رہے ہیں, محمد الیاس صاحب کے باپ جو حافظ محمد اسماعیل تھے ان کے تعلق سے, کہ وہ کون سی شخصیت تھی. اس شخصیت کے بارے میں مولانا الیاس کا, مولانا ہمارے ندوی صاحب جو ہیں, ابوالحسن صاحب ندوی, یہ کہتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب جو تھے جب ان کا انتقال ہوا تو جنازے میں, یہ دیکھیں یہ ہے جناب علی, آپ یہ نہ کہہ رہے پانی جھوٹ بول رہا ہے, یہ دینی دعوت مولانا الیاس صاحب کا, حضرت مولانا محمد الیاس صاحب اور ان کی دینی دعوت, یہ کتاب کا نام ہے, اور یہ ادارہ اشاعت دینیات حضرت نظام الدین دلی میں چھپی ہوئی ہے, اور بمبئی برانچ ادارہ اشاعت دینیات 36 محمد علی روڈ, فون نمبر بھی اس کے اندر ہے, اور پھر یہ ملنے کا پتہ کتب خانہ الفرقان 31 نیا گاؤں لکھنؤ, مکتبہ الفرقان 31 نیا گاؤں لکھنؤ, مغربی لکھنؤ سے یہ چھپی ہوئی کتاب ہے. اس کتاب کے صفحہ 47 کے اوپر مولانا ندوی صاحب لکھتے ہیں کہ جنازے میں اتنا ہجوم اور ایسی کثرت تھی کہ لوگوں نے بار بار نماز پڑھی, جس کی وجہ سے دفن میں کچھ تاخیر ہوئی. اب یہاں سے سنیں, اسی عرصے میں ایک صاحب ادراک یعنی ادراک یعنی علم والے صاحب نے دیکھا, بزرگ نے دیکھا کہ مولانا اسماعیل صاحب جو مر گئے ہیں, جن کا جنازہ پڑھا جا رہا, تھوڑی تاخیر ہو گئی دفن کرنے میں, تو ایک صاحب ادراج نے دیکھا کہ مولانا اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے جلدی رخصت کرو, میں بہت شرمندہ ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ میرے انتظار میں ہیں. نعوذ باللہ, مجھے حیرت ہوتی ہے اور تعجب ہوتا ہے کہ آج آدھی سے زیادہ لوگ ہندوستان میں رہیں یا پاکستان میں, اور ان کی کچھ ذریات سعودیہ کے اندر بھی ہیں جو اپنے آپ کو ندوی کہتے ہیں, ابو الحسن صاحب ندوی جو زندہ ہیں, اور ٹیلی فون آپ ان کو کر کر کے پوچھیں کہ حضرت آپ نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے, تحقیق کر لیں. میری تحقیق ہے کیونکہ میرے پاس یہ کتاب موجود ہے. کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں, وہ مرا ہوا آدمی, ان کو ادراک کیسے ہوا, کیسے یہ تمام سب چیزیں کیا ہیں, یہ کیا عقیدہ بتایا جا رہا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے, ایک شخص کو اتنا بڑا عالم کہا جا رہا ہے اور اس کا ایمان اور عقیدہ ایسے گھٹیا باتوں کے اوپر, اس طرح کے یعنی بدعقیدگی کے اوپر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام انتظار میں کھڑے ہیں. لیکن ایک بات میں بتاؤں آپ کو, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے نا, یہ بھی کوئی ایسے ویسوں کے جال میں آنے والی نہیں ہے کہ اتنی کمزور ہو کہ جو بھی کہے اس کے پیچھے چلی جائے, نہ بلکہ بہت مضبوط ہتھ کنڈے اپنانے پڑتے ہیں بھائی, بہت مضبوط ہتھ کنڈے اپنانے پڑتے ہیں اس امت کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کو. چنانچہ ہر دور میں شیطان کا یہ کام رہا ہے, چاہے وہ قوم نوح رہی ہو کہ اس قوم کے دل میں اس قوم کے جو بزرگ تھے ان بزرگوں کی محبت اور عقیدت کو راسخ کیا شیطان نے ان کے دلوں میں, اور مکمل طور پر ان کی محبت بھر دی کوٹ کوٹ کر کے. تب شیطان نے ان سے کہا دیکھو ان کو تم اپنا بزرگ مانتے ہو, رہنما مانتے ہو, بہت بڑا مانتے ہو, اب یہ لوگ جو تھے بڑے صالح اور بزرگ لوگ تھے, یہ لوگ یہاں بیٹھتے تھے, اب یہاں کوئی نشانی رکھو, نشانی رکھوا دی. پھر ایک زمانہ گزر گیا, ان کی نسلیں آئیں, تو شیطان نے کہا دیکھو یہ جو نشانی پتھر کی رکھی ہوئی ہے یہ تمہارے بزرگ اس کی شکل و صورت کے تھے, اب کیا کرو ان کی شکل و صورت ان پتھروں سے بناؤ. چنانچہ ان نسلوں نے پتھروں سے شکل و صورت بنانی, اب جب پتھروں سے شکل و صورت بنا, بولے پوجنا نہیں بنے جیسے رہنے دو, رہنے چھوڑ دیا. پھر ایک نسل گزری, دوسری نسل آئی, تیسری نسل آئی, تو شیطان نے کہا اسی یہ جو تمہارے باپ دادے تھے یہ ان کی پوجا کرتے تھے, چڑھاوے چڑھاتے سب کچھ کرتے تھے, وہ تیسری نسل جاہل انہوں نے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی. اس طرح سے قوم نوح ان قبروں اور ان مورتیوں کے پوجے کے اندر پڑی. صحیح بخاری اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, لا تذرن و آل لا تذرن آلہتکم ہاں ولا تذرن ودا ولا صعا ولا یغوث ولا یعوق نسرا. تو اس یہ جو ہے کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ حال بیان کیا کہ وہ کہتے تھے جب نبی نے کہا یہ تم کیا پوج رہے ہو یہ سب بری باتیں, انہوں نے کہا دیکھنا اپنے معبودوں کو نہ بھولنا, نہ ود کو, نہ سوا کو, نہ یغوث کو, نہ یعوق کو, یعنی یہ جو پانچ پنجتن پاک ہیں ان کا دامن نہ چھوڑیو, یہ بہت نیک لوگ تھے, بڑے صالح لوگ, ان کی پوجا کرو. چنانچہ وہ پوجنے گئے, تو پہلے عقیدت و محبت کے اندر شیطان غلو کرواتا ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے حکیم تھے, حکیم الامت تھے, انہوں نے اپنی امت کو کہا تھا, کیا فرمایا تھا, کہا تھا کہ لا تغلو فی دینکم, اے لوگو اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو, ایاکم والغلو, اے میری امت کے لوگو غلو کرنے سے بچنا, اس لیے فإن من كان قبلكم, اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اسی دین کے اندر اور اپنے صالحی اپنے بزرگوں کے صالحین کے اندر غلو کر کے گمراہ ہو گئے, تم غلو نہ کرنا. لیکن شیطان نے ایسے کچھ لوگوں کو چنا, منتخب کیا, جو امت کے بڑے سرخیل کہلانے جائے لگے, مفکر ملت ہیں, یہ مجاہد ملت ہیں, یہ شیخ الاسلام ہیں, یہ قدت العلماء ہیں, یہ بہت بڑے حضرت ہیں, یہ بہت بڑے ادیب ہیں, یہ بہت بڑے رائٹر ہیں, یہ بہت بڑے عربی میں تقریر کرنے والے ہیں, یہ بہت بڑے جو ہے ایک ادارے کے مؤسس اور بانی اور بہت بڑے محتمی اور بہت بڑے جو ہے وہ ہیں. اس طرح کا اب کی عقیدت و محبت ایسے لوگوں کو چنا اور ایسے لوگوں کے قلموں پہ بیٹھ کر ان کے بزرگوں کے بارے میں اس طرح کے عقیدے بنائے گئے. اور یہ تو بہت معمولی عقیدہ ہے, آؤ میں بھی بتاتا ہوں. چنانچہ یہ تو ان کی فضیلت ہے, کن کی, تبلیغی جماعت کے جو مؤسس اور بانی ہیں جنہوں نے تبلیغی جماعت کو بنایا ہے نا, یہ ان کے باپ کی فضیلت ہے کہ ان کے جنازے پر کسی صاحب علم کو ادراک ہوا کہ حضور کھڑے ہوئے. اور یہی عقیدہ احمد رضا خان صاحب کے بارے میں علماء بریلوی بھی رکھتے ہیں, آپ کو میں نے بتایا نہیں ہے صوفی اور برہمن اور صوفی اور شیطان اور صوفیزم اور اسلام کے اس میں, میں نے وہ حوالہ بھی تو دیا ہے. یاد کریں کہ میں نے بتایا کہ ایک شام کے رہنے والے نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا انتظار کر رہے ہیں, تو پوچھا حضور کس کا انتظار ہو رہا ہے, تو کہا کہ ایک احمد رضا خان مر گیا ہے وہاں پہ ہندوستان کے اندر, ہم اس کے جنازے کا انتظار کر رہے ہیں. تو وہ شامی جو تھا, شام افریقی تھا یا شام کا دال مہم ذہن میں نہیں آ رہا میرے, تو وہ اس نے وہ سفر کیا باقاعدے, وہ تاریخ نوٹ کی اور ہندوستان کا سفر کیا اور ہندوستان گیا اور وہاں پوچھا کہ اس نام کا آدمی کون ہے, کہا گیا بریلی شریف میں, تو بریلی گیا وہاں معلوم کیا, تو کہا جس رات اس نے خواب دیکھا تھا اسی رات احمد رضا خان کا انتقال ہوا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار کرے. بولے ہو اتنے بڑے. تو دیکھیں ایک طرف وہ بھی حنفیت کا دعویٰ کر رہا ہے بریلوی بھی, اور اپنے آپ کو مسلمان اور حضور احمد رضا خان صاحب کے جنازے کا انتظار کر رہے ہیں خواب میں. تو باپ ہیں, بیٹے کا حال سنو, بیٹا بچپن میں کیا کرتا تھا, یعنی بیٹے سے میری مراد مولانا الیاس صاحب ہیں جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں, اور میرے تبلیغی بھائیوں, میرے تبلیغی دوستو, میں یہ کوئی گپ نہیں ہانک رہا ہوں, تمہاری کتابوں میں یہ گپ لکھے ہوئے ہیں, پڑھو. ہم یہی دعوت دیتے ہیں کہ میرے بھائیوں آنکھوں کے اوپر جو عقیدت و محبت کی جو پٹیاں تم نے لگائی ہیں, یہ عقیدت و محبت کا چشمہ ایک کنارے رکھ کے ذرا کبھی کبھی ان کتابوں پہ بھی گزرو. بھائی طور کے متکر ملت کہلانے والے ابوالحسن ندوی کی کتاب ہے یہ, ابوالحسن ندوی نے لکھی ہے یہ کتاب, اور جا کر کے ندوے کے اندر لکھنؤ کے اندر اس سے پوچھو کہ یہ کون سا عقیدہ ہے اور یہ کون سا دین, کون سا اسلام ہے جس کی تم خدمت کر رہے ہو, اور کس پر. اور میں نے شروع میں بتایا ہے کہ اعمال کو, ایمان کو برباد کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا دھماکے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ایک وائر کھینچ لو یہ پوری روشنی غائب ہو جائے گی. دیکھ ہی کی طرح سے ایمان کے اندر, اسلام کے اندر کچھ ایسے معمولی دو ٹوک کے ایسے الفاظ ہیں جن کا ایمان آپ نہ رکھیں تو آپ کافی ہو جائیں. آپ سب نمازیں, روزے, حج, زکات سب کچھ کر رہے ہیں, لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں, محمد رسول اللہ بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ آخرت کا انکار کر دیں کافی ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ آپ کی نمازیں, آپ کے تقوی, آپ کے ورع, آپ کے زہد, آپ کے تمام سب چیزیں تو اس سے کام آ سکتی ہیں, آپ ہمیں بتائیں. اور سنیں, یہی مولانا ابو الحسن صاحب ندوی ہیں اس دور کے مفکر, اور یہ کہتے ہیں کہ امی بھی جو تھی یہ مولانا اسماعیل, مولانا الیاس صاحب کی والدہ تھی. امی بھی مولانا پر بہت شفیق تھیں, فرمایا پوچھو کہ اختر مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی. یہ اختر, یہ طوطے اختر نہیں ہو گئے یہ بعد میں, یہ طوطے اختر سمجھ رہے, ان کا تاریخی نام محمد الیاس نہیں تھا, ان کا اختر نام تھا, پھر ان کو بعد میں جو ہے محمد الیاس رکھا گیا, ان کا پہلے نام اختر تھا اور بعد میں پہلے طوطے اختر تھے اور بعد میں طوطے اختر ہو گئے, یہ پوری امت کے لیے خطرناک, بہت زیادہ خطرناک, سمجھ رہے ہیں. تو چنانچہ اختر مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے. ماشاءاللہ, امی جان صحابہ کو دیکھتی تھی. ارے بھائی, ایک آدمی خوشبو جانے, خوشبو جانتا ہو جب ہی تو وہ خوشبو کی پرکھ رکھے گا, اور ایک آدمی کو خوشبو کا پتہ ہی نہیں چلے, وہ خوشبو جانتا ہی نہیں, تو یہ بتاؤ اسے خوشبو کا کچھ پتہ ہوگا؟ ایک مثال مجھے لکھنؤ کی یاد آ گئی ہے نا, یہ لکھنؤ کی بات ہے اس لیے لکھنؤ کی یاد آ گئی مجھے. لکھنؤ کے مشہور ہے, لکھنؤ میں ہے نا, لکھنؤ کا واقعہ ہے کہ کوئی ایک آدمی ادھر فروشوں کے محلے سے گزرا, ادھر فروشوں کے محلے سے گزرا اور بہت ہو گیا جناب آدمی, اب بھی ہوش ہو گیا, بڑے بڑے حکیم اطبا آئے ہوش ملانے کے لیے, کوئی ہوش نہیں آ رہا, گھر جاتے ہوئے تو زیادہ دیر ہو گئی, چنان کے اسی کے گھر کے کچھ لوگ آئے, دیکھے بھائی کہاں گیا ہمارا بھائی, ہمارا باپ بیٹا کوئی بھی نہ ہو, کہاں گیا, ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا کہ یہ بے ہوش پڑا ہوا, لوگوں نے جم گٹا لگایا وہ بھی کیوں بے ہوش, تو دیکھا کہاں یہ بے ہوش ہے, ایک آدمی دوڑا دوڑا گیا گھر اور کچھ لایا اور اس کی ناک کے اوپر رکھا, فوراً ہوش آ گیا, وہ ہوش میں آ گیا اور اس کو ہوش آ گیا اور فوراً اس کو لے کر کے گھر جانے لگے. تو جو حکیم اور ڈاکٹر تھے انہوں نے کہا بھائی میرے ہم نے تو لاکھیں دوائیں کر ڈالی, اس کو تو ہوش ہی نہیں آیا, اب ہماری حکمت تو فیل ہو گئی, یہ تم نے تو معمولی سی حکمت لگائی, پتنی کیا اس کی ناک پہ آ کے رکھا اور یہ جو ہے فوراً ہوش میں آ گیا, تو یہ کون سی دوا ہے ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہم اپنے حکمت کی کتابوں میں اس کو بھی تحریر کریں. تو اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں جانے دیں, یہ آپ کے مطلب کی نہیں ہے. بولے نہیں ہم سے بتلایا نہیں, کون سی بات ہے, میں بڑی سفارش کے بعد میں اس آدمی نے کہا, کہا دیکھو ہم ذات کے بھنگی ہیں, ذات کے بھنگی ہیں, اور بھنگیوں کا آج یہ جو ہے فلش ٹائپ کے سنڈاس روم بنے ہوئے ہیں, آج بھی دیہاتوں میں بہت ساری جگہوں پر جو ہے باقاعدے خودیاں بنی ہوتی ہیں, گھروں میں باقاعدے پیخانے بنے ہوتے ہیں, پردہ ہیں جن عورتیں اسی میں پیخانے کرتی ہیں, جو صبح شام آتے ہیں بھنگن یا بھنگی اٹھا اٹھا کے پیخانے ٹوکریوں میں سروں پہ رکھے ہیں, ہم نے تو دیکھے ہیں بہرحال اپنے علاقوں میں, اور لے جا کر کے پھینکتے ہیں وہ, کہاں ہم پاپ کے بھنگی بھنگی ہیں, اس کا کام جو ہے پیخانہ اٹھا کے پھینکنا ہے, یہ نہ جانے کہاں سے بھولا بھٹک کے اتر پڑوسوں کے محلے میں آ گیا, اب اس کو تو پتہ ہی نہیں خوشبو کا, اتنے خوشبو چلی گئی ہو گیا, تو کہا وہ چیز کیا تم نے سنائی, بولے وہ وہی بھو کا ایک ٹکڑا تھا جو میں نے اس کی ناک پہ رکھا اور اس کا پچھلا بازی یاد دلایا, اس لیے جو ہے یہ ہوش میں آ گیا ہے نا, تو ان لوگوں کو ایسی ہی سمجھ آتی ہے, میں آپ کو بتاؤں تو وہ آدمی میں یار کیا کر رہا تھا, اس کو خوشبو کا پتا نہیں تھا, تو وہ خوشبو نہیں جانتا تھا, بے ہوش ہو گیا, یہ امی بھی جو تھی بھلے کتنی پرہیز رکھتی ہے, خوشبو کہا تھا کہ خوشبو چونگی تھی ہے بھائی, اگر آپ نے گلاب نہ چنگا ہو اور کوئی پھول چن کے کہیں کہ جی ہمیں گلاب کی خوشبو آتی ہے تو وہ احمق ہی نہیں, آپ نے بیلے کے پھول چنگے اور آپ نے مسری مجلس میں کہا مگر یہ پھول ہے مثلا گلاب کا ہے, ہم نے چونگا گلاب کا, ہم نے کہا چمیلی کی خوشبو آ رہی ہے, آپ ہمیں کیا کہو گے, کوئی نہایت بے وقوف آدمی ہے, ارے یہ گلاب کا پھول ہے تمہیں چمیلی کی بلا رہی ہے کیوں, اس لیے کہ گلاب کا پھول خوشبو الگ ہوتی ہے چمیلی کی الگ ہوتی ہے, ہمیں نہیں معلوم خوشبو کا, ہمیں کیا معلوم ہے, ہمیں چمیلی کا کہہ دیا, تو کیا امی جی نے صحابہ کا خوشبو سنگا تھا, جو مولا الیاس صاحب نے انہیں صحابی کی خوشبو آ رہی, کیسے پتا چلا انہیں کہ صحابہ کی خوشبو گئی, لیکن دیکھیں عقیدت و محبت میں غلو کس طرح کیا جا رہا ہے, امی بھی بڑھا رہی ہیں, اور سنو ہاں فرمایا کرتی تھی کہ اکثر مجھے پچھلے صحابہ کی خوشبو آتی ہے, کبھی پیٹھ پر محبت سے ہاتھ رکھ کر فرماتی کیا بات ہے کہ تیرے ساتھ مجھے صحابہ کی سی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی, اعوذ باللہ اعوذ باللہ, یعنی امی جی صرف اتنی بڑی ولیا نہیں تھی بلکہ صحابہ کو ان کے آگے پیچھے دیکھتی تھی, وہ کون سے صحابی کو دیکھتی تھی, یہ بھی کلیئر کر دینا چاہیے تھا مولانا ندوی صاحب کو, ابو الحسن صاحب ندوی کو, ہے کہ نہیں, اور سوال یہ ہے کہ 1500 برس گزر گئے صحابہ کو انتقال کی, کس صحابی کو انہوں نے دیکھا تھا جو انہوں نے کہا صحابہ کی سی صورتیں نظر آتی ہیں ہمیں, یہ کیا ہے, یہ کیا ناٹک ہو رہا ہے, یہ عقیدت و محبت کے اندر یعنی لوگ غلو کیا جا رہا ہے, ایک شخص کی شخصیت کو اوپر دھیرے دھیرے اٹھایا جا رہا ہے, آپ کہو گے یہ تو خیر کوئی بات نہیں, آگے ابھی بہت ان کو تو کہاں بٹھایا گیا میں ابھی بتاتا ہوں, تو صحابہ کی صورتیں چلتی پھرتی ان کے آگے پیچھے نظر آتی تھی, صحابہ کی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی تھی, یہ تو یہ مولا الیاس صاحب کی شان, تھوڑی سی شان ہے یہ مولا الیاس صاحب کی, یہ ہمارے ابو الحسن مدنی صاحب کا بیان ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ الیاس صاحب کی بات آئی ہے تو میں تو کچھ اور آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا, لیکن جب مولا الیاس صاحب کی بات آئی ہے تو لگے ہاتھوں ان کا بھی کچھ ذکر خیر سن لیں, ان کی کتابوں کے اعتبار سے اور اسی طرح سے میں تبلیغی نصاب کے اوپر بعد میں آؤں گا, پہلے ان کے جو بنانے والے ہیں جماعت کے ان کے کچھ ایک دو واقعات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ لوگ تھے, چنانچہ مولانا الیاس صاحب جو اس دور کے بانی ہیں, انہوں نے جو یہ واقعہ نقل کیا ہے نا, سنو ایک جگہ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے نشان جلدی جلدی پڑھ کے لگائے ہے نا, ایک جگہ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ خیر ابھی ہے بعد میں, یہ مولانا الیاس صاحب ہی کا ذکر کر رہے ہیں, مولانا ندوی صاحب انہی کے موضوع میں کتاب ہے, کہہ رہے ہیں کہ مولانا فرماتے تھے کہ جب میں ذکر کرتا تھا تو مجھے ایک بوجھ سا محسوس ہوتا تھا, حضرت سے کہا تو حضرت تھرا گئے, فرمایا کہ مولانا محمد قاسم صاحب نے بھی یہی شکایت حاجی صاحب سے فرمائی تھی, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ان کے مرشد ہیں, یہ سب کے مرشد حاجی امداد اللہ ہیں, یہ بات یاد رکھ, تو کہنے لگے مولانا محمد قاسم مانوتنی جانتے کون ہے, وہی قاسم مانوتی صاحب جن کا میں نے واقعہ بتایا تھا کہ جو بن کے دو مولیوں جھڑا ہوا کمر مکی کو کے آ گئے مرنے کے بعد آگے بتایا, وہی قاسم مانوتی کہتے ہیں یہی شکایت حاجی امداد اللہ صاحب سے قاسم مانوتی صاحب نے فرمایا کی تھی, تو حاجی صاحب نے فرمایا تھا کہ اللہ آپ سے کوئی کام لے گا, اللہ آپ سے کوئی کام لے گا, لیکن یہ خیانت کیا ہے مولانا ابو الحسن ندوی نے, ابو الحسن ندوی صاحب نے پوری عبارت نہیں نقل کی ہے بلکہ پوری عبارت کیا ہے معلوم ہے, پوری عبارت یہ ہے کہ مولانا نے کہا کہ یعنی جواب نقل کرنے میں ندوی صاحب نے خیانت کی ہے, پوری عبارت نہیں نقل کی, کیوں اس کو پکڑ تھی, بچ گیا جو بچنا چاہتا ہے, لیکن میں بتاتا ہوں اس کا کھول تو میں کھولوں گا نا. پورا جواب کیا ہے؟ پورا جواب یہ ہے کہ انہوں نے حضرت نے فرمایا کہ تم سے حق تعالی وہ کام لینا چاہتا ہے جو نبیوں سے لیا جاتا ہے. تو یہ ایک سیڑھی چڑھے ہیں نبوت کے, نبوت کے قریب قریب ہیں سیڑھیوں کے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں پوری سیڑھی یہ چڑھے ہوئے ہیں نبوت کے, اور تین شخصیتیں آتی ہیں اس کے اندر سر سیڑھی, مولا الیاس صاحب کی ایک, مولا اشرف علی صاحب کی دو, اور مولانا قاسم نانوتوی کی تین. تین شخصیتوں کے بارے میں انہوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں, میں بھی بتاتا ہوں کس طرح سے انہوں نے نبوت کے اوپر قبضہ کیا ہے. اور انہی تینوں کی تعلیمات کو مولانا الیاس صاحب تبلیغی جماعت کے نام سے پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں, یہی مولانا الیاس صاحب ہیں. فرماتے ہیں ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے, ابھی کچھ دن ہوا لکھنؤ کے مولانا مر گئے, وہ انتقال کر گئے, کیا نام تھا ان کا, الفرقان جو نکالتے تھے, ہم صاحب معلوم ہے آپ کو, مولانا ان کی کتاب ہے مولانا منظور نعمانی صاحب, مولانا محمد منظور نعمانی بڑے سید عالم مانے جاتے ہیں, اور لکھنؤ کے ابھی کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے گزشتہ سال غالباً. ان کی ایک کتاب ہے ملفوظات الیاس, تقریب کی کتاب ہے, وہ کتاب میرے پاس جدہ میں تھی لیکن یہاں نہیں ہے. بہرحال ملفوظات الیاس اس کتاب کے صفحہ 51 صفحے پر مولانا الیاس صاحب لکھتے ہیں, یہ مولانا ملفوظات الیاس میں مولانا الیاس صاحب کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دیکھو کس طرح پیر ہم بڑھانا منصب اور عہدے پر چھاپے مارے جاتے ہیں. سنو مولانا منظور صاحب نعمانی نے کس طرح سے چھاپا مارا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا, کون حضرت, یعنی مولانا الیاس صاحب نے جو تبلیغی جماعت کے بانی, انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, کہ تم ایک بہترین امت ہو, ہے نا, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو, لوگوں کے لیے اس لیے نکالی گئی ہو تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائیوں کرو. تو قرآن کا یہ ترجمہ ہے. تو مولانا الیاس صاحب نے اس آیت کریمہ کو پڑھا اور کہا کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر مجھے خواب میں القا ہوئی ہے. یعنی میں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کہاں دیکھی ہے, خواب میں دیکھی ہے, اور وہ القا کیا ہوئی ہے خواب میں, خواب میں سنا اور ایمان کو آواز دو اپنی. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کیا چلا, کیا دعویٰ ہو رہا ہے؟ مولانا الیاس صاحب فرما رہے ہیں مجھے خواب میں معلوم ہوا اور یہ تفسیر القا ہوئی ہے, القا یعنی ڈالی گئی ہے, کیا کہ تم مثل انبیاء علیہم السلام کے لوگوں کے واسطے ظاہر کیے گئے ہو. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. اب پتا چلا کہ یہ آیت کریمہ ہمارے تمہارے نبی کی امت کے بارے میں نہیں, بلکہ یہ آیت کریمہ خاص مولانا الیاس صاحب کے بارے میں نازل ہوئی ہے. کہ مولانا محمد الیاس صاحب تم لوگوں کے لیے مثل انبیاء کے, انبیاء کی طرح تم لوگوں کے لیے ظاہر کیے گئے ہو. استغفر اللہ, استغفر اللہ. اور خواب میں اس کا تفصیلی مفہوم بھی بتایا جا رہا ہے کہ مولانا الیاس مثل انبیاء کے ظاہر کیے گئے ہیں, یعنی خود پیدا نے ظاہر کیے گئے, اللہ نے انہیں اتارا ہے, ظاہر کیا ہے اس طرح سے. اللہ کی طرح جب آدمی شکاوت پر اترتا ہے اور بدبینی پر اترتا ہے تو اللہ کی قسم اس طرح کے پیغمبرانہ منصبوں کے اوپر وہ چھاپے اور ڈھاکے ڈالتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کے منصب کے اوپر ڈھاکے ڈالا تو پوری دار الافتاء سے بمباد ہونے لگے اور کہا جانے لگا غلام احمد قادیانی کافر ہو گیا. قرآن آیات کا اس نے بھی مذاق اڑایا تھا اور اس نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں, لیکن ان کے نبی اور لیکن آخری میرے نبی ہونے میں ان کی نبوت کے اوپر کوئی فرق نہیں آنے والا ہے, اس لیے میں بھی نبی ہوں, میں مانتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, میرا ایمان ہے. یہی جسارت اس نے بھی کی تھی تو اس کے اوپر تو کفر کے خطرے لگ گئے, بمباد دار الافتاء ہونے لگے, قادیانی کافر, قادیانی کافر. ہمارے پاکستان میں بعض خطیب اور مقرر معذرت کے دعوے ایسے ہیں کہ باقاعدے جناب عالی جلسوں میں رٹی لگواتے ہیں, پبلک کے کئی چیزیں سنی ہیں, رٹی لگواتے ہیں قادیانی کافر, قادی, قادیانی کافر, قادیانی کافر. باقاعدے ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ میرے عزیز اگر وہ پرایا ہو کر کے نبوت کے اوپر ڈاکے ڈالے تو تم اسے کافر کہتے ہو, اور جسے تم اپنا کہتے ہو وہ اس طرح سے قرآن کی تفسیر اپنی منمانی اور خوابوں کے ذریعے سے کرتا ہے اور اپنے اوپر قرآن کی آیت کو فٹ کرتا ہے, اس کے بارے میں تم کیوں خاموش ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ رہنا چاہتے ہو بتاؤ یہ چور دروازے کس نے کھولے, یہ چور دروازے تم نے کھولے. اور یہ وہ تفسیر ہے اور یہ آیت کریمہ گویا اسی کے اوپر اتری ہوئی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اور ایسی تفسیر تھی کہ کوئی تبلیغی جماعت انکار کی جلد نہیں کر سکتا ہے. تو حضرت نے فرمایا ہے, حضرت کی بات ہے, اس لیے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جان سے یہاں جو قابل غور بات ہے وہ تین باتیں قابل غور ہیں. ایک تیر سے تین شکار کیے گئے ہیں, کیا؟ ایک تو یہ کہ انبیاء کی کرم ظاہر ہونے کا دعویٰ کیا گیا, نمبر دو دعویٰ کی تقویت کے لیے, اس دعوے کو تقویت دینے کے لیے, دعوے کی دلیل کے لیے قرآن کی آیت کی تفسیر کو اللہ کا الہام قرار دیا گیا خواب میں, کہ جو تفسیر ہمیں خواب نہیں اللہ کی طرف سے القا ہوئی ہے. نمبر تین اللہ کی ذات کے اوپر ایک بہتان اور ایک الزام بڑھا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد تو کوئی نبی نہیں ظاہر ہوگا, کوئی نبی نہیں ہوگا. اور یہ اللہ کی ذات کے اوپر بہتان یہ کہا گیا کہ اللہ نے انہیں ظاہر کیا ہے. کیا دلیل ہے؟ اللہ نے تمہیں ظاہر کیا ہے. چنانچہ اس طرح منصب نبوت کے اوپر اس طرح سے ڈاکے ڈالے گئے. اور آگے اور میں آپ کو بتاؤں, اور صرف یہ تمام سب باتیں صرف اس لیے کہی جا رہی ہیں تاکہ جو ہے تبلیغ جماعت جس نے بنائی ہے وہ کتنا بڑا متقی اور کتنا بڑا پرہیزگار تھا. یہی ہمارا الیاس صاحب ہیں. ابھی ہم نے آپ کے سامنے ایک میوات کا واقعہ ذکر کیا کہ کس طرح یہ میوات گئے اور فیروز پور نمک میں دیکھا کہ چند لوگ گاؤں گھر گھر جا کے کلمہ نماز کی دعوت دیتے ہیں. تو طریقہ لوگوں نے بتلایا کہ یہ طریقہ ہم کرتے ہیں تو حضرت کو بڑا پسند آیا. لیکن جھوٹ دیکھیں مولانا الیاس صاحب کی, جھوٹ دیکھیں. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. مولانا منظور صاحب نعمانی نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے اور یہ تائید میں کہ جناب حضرت نے فرمایا, حضرت کو کس طرح سے علم ہوا کہ یہ تبلیغ, چنانچہ آج کسی سے پوچھیں آپ کسی تبلیغ جماعت سے کہ بھائی آپ یہ سب کیوں کرتے ہو, تو کہتے ہیں کہ اللہ رسول والی تو کام کر رہے ہیں, ارے صحابہ کرام نے جو کام کیا ہے, رسول نے جو کام کیا ہے, وہی کام تو ہم بھی کر رہے ہیں. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں میرے بھائی, دیکھیں مولانا الیاس صاحب کس طرح سے دعوے کر رہے ہیں. ذکر کیا ہے مولانا منظور صاحب نعمانی نے اپنی کتاب کے اندر, جو کتاب کا حوالہ میں نے ابھی آپ کے سامنے دیا, ملفوظات الیاس, اس کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے کہ مولانا نے فرمایا کہ آج کل مجھے خوابوں میں بہت القا ہو رہے ہیں, اس لیے تیل کی مالش, مجھے میرے سر میں تیل کی مالش کثرت کے ساتھ کیا کرو. کیوں؟ تیل کی مالش کرنے کی وجہ سے مجھے نیند آئے گی اور میں سوؤں گا تو مجھے خواب میں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں, اس لیے میرے سر میں ہمیشہ تیل کی مالش کیا کرو تاکہ میں سوؤں اور ہمیں القا ہو, خواب میں بہت ساری باتیں معلوم ہوں. چنانچہ مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ یہ تبلیغی جو طریقہ چلت پھرت کا, تبلیغی جماعت کا جو طریقہ بنایا گیا ہے, یہ ہم نے خواب ہی سے حاصل کیا ہے. ہمیں خواب میں بتلایا گیا ہے کہ یہ طریقہ کرو, دین کی تبلیغ اس طرح سے کرو. خواب میں بتلایا گیا یہ طریقہ. ہاں ابھی ہم نے فیروز پور نمک کے واقعے میں اور خود مولانا علی کے ندوی نے بھی لکھا, ابو الحسن صاحب نے نہیں لکھی, ابھی ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ گئے اس گاؤں میں اور اس گاؤں کے لوگوں سے پتا چلا کہ اس طرح سے تبلیغ کی جا رہی. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خواب میں یہ طریقہ دیکھا ہے تبلیغی جماعت کا. کون جھوٹا کون سچا, اس طرح سے فریب کاریاں دے رہے ہو کہ ایک طرف تو تم گاؤں والوں سے طریقہ لے رہے ہو جاہلوں سے اور دوسرے طرف ہم نے خواب میں یہ طریقہ دیکھا ہے کہ اس طرح سے دعوت اور تبلیغ کا کام کرو. غرض میرے بھائی, میرے عزیز, میرے دوست, یہ اس طرح سے مولانا الیاس صاحب کو ایک بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. یہ مولانا الیاس صاحب کی داستان رہی اور اس میں بہت ساری داستانیں ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, مختصر ایک اور میں آپ کو واقعہ بتلاؤں اور اپنی بات میں ختم کروں. یہ ہمارے پاس تبلیغی فضائل اعمال, فضائل یعنی ایک سے ان کی شخصیت مستحکم کر دی گئی. کیا؟ کہ یہ اس طرح کے عالم ہیں اور یہ اس طرح سے ان کو خوابوں میں سب کچھ معلوم ہوتی ہے. یہ فضائل اعمال, یہ ورلڈ اسلامک کمیشن دلی اور مولانا زکریا صاحب جو سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں اس جماعت کے کھمبے ہیں, یہ جب مرے, سنو, ان کے مرنے کا واقعہ مقدمے میں لکھا گیا ہے. یہ مقدمہ ہے جناب علی, اس مقدمے میں ان کے مرنے کا واقعہ لکھا گیا ہے. لکھتے ہیں کہ حضرت جب مرنے لگے تو کیا ہوا, کہتے مکہ مکرمہ میں حضرت کے موت کے وقت یعنی ایک دو دن پہلے کہنے لگے کہ اتوار کی شام کو یہ بیگم 35 سطح ہے فضائل اعمال اور انڈیا کی چھپی ہوئی ہے ورلڈ اسلامک پریشد دلی. ہاں یہ ان کو دکھاؤ اپنے بھائی جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں بیچارے ان سے کہو یہ کتابیں لا کر کے دکھائیں. ہمیں تو یہ بھی شکایت ملی جب ہم نے کتابیں دکھائیں تو کہا یہ ہماری کتاب نہیں ہے یہ ان کی کتاب ہے. تو کسی نے کہا کہ جو تمہارے پاس ہے وہ لاؤ دکھاؤ میں تم کو اس میں دکھاتا ہوں یہ بات لکھتی ہے کہ نہیں. ہم بڑی گول گول کر گئے ان کس طرح کی ایمانداری ہے. یہ کون مان مجھے جو بہادری جو یہاں حائل میں ایک دو ہیں بیچارے جو بہادری بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ بخاری اتوار کی شام کو بخاری شریف کا ختم کرایا گیا یعنی ان کے مرض کی شفا کے لیے بخاری شریف کا ختم کرایا گیا جو اتوار پیر دو دن میں مکمل ہوا. وہ یہ عقیدہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم مریض ہو تو ابھی تک آپ قرآن خوانی سنتے تھے نا اب یہ بخاری خوانی بھی ہے. یہ دیکھیں فضائل اعمال میں بخاری خوانی ہو رہی ہے اور اللہ کی قسم بتا رہا ہوں دلی کے اندر ہم نے خود دیکھا ہے کہ باقاعدے بخاری پڑھوا کر کے شفا کی امید کرواتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں کہ یہ دین ہے یہ اسلام. اور سنو یہی نہیں بلکہ شیخ محمد علوی مالکی یہ پکا بدتی آدمی ہوں گے اس کے گھر میں یاسین شریف کا ختم ہو رہا ہے کہ مرض کی شفا آدھی ہے 17 مئی کو بے ہوشی ہوئی. بہرحال یہ مر گئے یہ بزرگ جو تھے زکریا صاحب مر گئے سنے مر گئے ختم ہو گئے معاملہ ختم ہو گیا نا. لیکن یہ دیکھیں یہ عبارت کون چھپا سکتا ہے. یہ لکھا گیا ہے اس کے اندر کیا کہ تدفین کے بعد حضرت نظر اللہ مرقدہ کے ایک مجاز نے دیکھا یعنی خلیفہ نے جس کو بیعت ویت کی اجازت دی جاتی ہے نا اس کو سوچنے کی اصطلاح میں خلیفہ یا مجاز یا اس طرح کی اصطلاحات کہتے ہیں. انہوں نے مجاز نے دیکھا خواب کا ذکر نہیں ہے بلکہ دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے فتح له ابواب الجنت الثمانية یعنی ان کے لیے یعنی زکریا صاحب کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے. زکریا صاحب کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں. اور یہی نہیں ایک اور صاحب نے دوسرے روز صبح روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام پڑھتے ہوئے محسوس کیا کہ گویا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارے شیخ کو اعلیٰ انلیر میں جگہ دی گئی ہے. ایسا لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہوتا ہے. اور اس عبارت کو جب کوئی تبلیغی جماعت پڑھے تبلیغی پڑھے گا تو حضرت کی باتوں میں کوئی شک شبہ سمجھے گا؟ یہ تو یہی کہے گا نا کہ حضرت نے جو فرمایا ہے وہ سب سچ ہے. یہی تو کہے گا. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ شیطان نہیں ہو سکتا؟ اس امی بی کو الیاس صاحب کی ماں کو جو چاروں طرف صحابہ نظر آتے تھے کیا شیطان نہیں ہو سکتا دھوکہ دینے کے لیے؟ ارے وہ حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا تمہارے خوابوں میں لیکن صحابہ کی شکل یا دنیا کے اندر کسی کی شکل میں. اور پھر انہوں نے دیکھیے مجھے گپ ہے انہوں نے دیکھا تھا صحابہ کو کیا کہ بتائیں گے یا وہ بتائیں گے عمر یا فلاں فلاں کی ہے. اور یہ کہنے والا کون؟ یہ کہنے والا شیطان. کیوں؟ حضرت ابو بکر مرے تو ان کے اوپر تو آواز نہیں کسی نے صحابی نے سنی. حضرت عمر فاروق اعظم کو بات کو تو کسی نے صحابی کسی صحابی نے آواز نہیں سنی. حضرت عثمان غنی کے اوپر تو کسی صحابی نے آواز نہیں سنی. قصت حل ہوا ابو آبل جنت استمانیہ تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے. 15 صدی کے بعد یہ خرافات اور شرک و بدعت کے ملغوبے لکھنے والے شیخ الحدیث معاذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور یہ میں دعویٰ کیا ہوں کہ اس کتاب کے اندر شرک و خرافات اور ایسے خطرناک اور بھیانک عقیدے ہیں کیا میں انشاءاللہ کھل کھل کے دکھاؤں گا. آپ خود فیصلہ کرو. ایسا شخص لکھنے والا مشرک بدعتی عقیدے کا بیان کرنے والا اس کے بارے میں جنت کے 8 دروازے کھل جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بریلویوں کو کیوں نہیں ان کے لیے تو مزہ تو جنت کے اللہ تعالیٰ پورا محل کھول دے. وہ کیوں بتا رہے محروم رہیں؟ وہ کیوں محروم رہیں؟ ہماری تو خیر بات ہی نہیں ہے. ہم تو غیر مقلد ہیں کافر ہیں ان کی نظروں میں. ہمارے لیے تو بیچارے میں قرآن و حدیث کے ماننے والوں کے لیے تو ان بیچاروں نے اپنی طرف سے جنت کے دروازے بند کر رکھے ہیں. خلاص کلوز دا ڈور ہے. ہاں اپنے لیے کھول رہے ہیں. یہ دیکھیں تبلیغی بھائیو دیکھو تمہارے امام تمہارے رہبر تمہارے امیر شیخ الحدیث نے اس کے ماننے والا کتابوں میں کیا لکھا. اعلیٰ انلیر میں تو تہذیب دی گئی ہے. ایسا لاکھوں کروڑوں میں کوئی ہوتا یہ اچھا یہ اب ان کا بھی دیکھیں تقوی پرہیز. اور انہوں نے بھی اپنے باپ کے بارے میں بڑا بھاری دعویٰ کیا. مانو حکایت صحابہ میں حکایات صحابہ میں اور میں نشانی کہیں لگایا ہوں گا اللہ خیر کرے, انہوں نے حضرت حسن اور حضرت حسین کا واقعہ ذکر کیا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین جو تھے انہیں مشکل کے ساتھ یا آٹھ حدیثیں یاد تھیں. یہ واقعہ ذکر کیا انہوں نے کہ انہیں سات یا آٹھ روایتیں انہوں نے کی ہیں اتنی حدیثیں یاد تھیں. اور وہیں پر لکھتے ہیں کہ ہمارے والد مرحوم جو تھے, اب ذرا سوچو کہا راجا بھوج اور کہا گنوا تیلی, کہاں سیدہ شباب اہل جنت, جنت کے نواس رسول, جنت کے پھول, جنت کے نوجوانوں کے سردار کہاں وہ, اور کہاں زکریا صاحب جیسے ملغوب بکواس لکھنے والے شیخ العزیز کے والد کہتے ہیں ہمارے والد صاحب ہماری امی یا ہماری دادی بتلاتی تھی کہ ہمارے والد صاحب جو ہے جب دودھ چھڑایا گیا ان کا تو وہ انہوں نے پاؤ پارے حفظ کر لیے تھے. کتنے پارے؟ پاؤ پارے انہوں نے حفظ کر لیے تھے, پاؤ پارے انہوں نے حفظ کر لیے تھے. جب دودھ چھڑایا گیا تو ان کے کتنے پارے حفظ تھے؟ ان کے ابا جان کے پاؤ پارے حفظ تھے. تو الیاس صاحب کے ابا جان کی آپ نے سنی کیوں گے جنازے کے بعد میں کسی نے صحابہ ادراک نے کہا کہ حضور اور صحابہ جب انتظار کر رہے ہیں, اور الیاس صاحب کی بھی فضیلت سنی, اب زکریا صاحب کی بھی فضیلت آپ نے سن لی, اور ان کے باپ کی بھی فضیلت آپ نے سن لی. اب میں آگے انشاءاللہ اب ان کی سمجھدانی بتاؤں میں حدیث کی. اور سید واریات غازی پوری نے جو لکھا ہے کہ ہم دیوبند کے لوگ تمہیں حدیث سمجھنا, تم کیا جانو حدیث, تم حدیث کی دربان کرتے ہو, حدیث سمجھنا ہے تو ذرا دیوبند کے مدرسے میں جاؤ, اور ہم تمہیں لے کے چلتے ہیں شیخ الحدیث دیوبند کے زکریا صاحب کے مدرسے میں لے کے چلتے ہیں. یہ دیکھو حدیثیں کس طرح سمجھ رہے ہیں. چنانچہ یہ تبلیغی نصاب اس میں ذرا میں تلاش کیا ہوں لیکن یہ اس میں ذرا آسانی ہے. تبلیغی نصاب دونوں ملکوں کا رخ دکھاؤں نا میں, یہ ہندوستانی پرنٹ ہے, یہ پاکستانی پرنٹ ہے, مصطفیٰ رحمانیہ اردو بازار لاہور, شیخ العزیز احمد زکریا صاحب. چنانچہ آئیے دیکھتے ہیں یہی کیا ہے, یہ حکایات صحابہ صفحہ نمبر 66 میں حدیث دانی کا ملاحدہ فرمائے. دیکھیں حضرت نے حدیث لکھی ہے کیا کہ ایک صحابی تھے جو کیا کہتے ہیں نماز پڑھ رہے تھے, اور لمبا واقعہ ہے انہوں نے لکھا نماز پڑھ رہے تھے اور تیروں سے تیر آئے خون بہ رہا ہے لیکن نماز نہیں توڑ رہے ہیں, اور انہوں نے نماز مکمل کر دی. اب لکھ رہے ہیں فائدہ یہ کہ ان حضرات کی نماز کا شوق تھا یہ ہے نا. بہرحال اب وہ تیر پہ تیر کھائے لیکن انہوں نے نماز نہیں چھوڑی, بات ختم ہو گئی. یعنی نماز کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے حکایات صحابہ کے تعلق سے. اب لکھ رہے ہیں کہ ایک فقہی مسئلہ بھی اختلافی ہے. کیا لکھ رہے ہیں؟ کہ ایک فقہی مسئلہ بھی اختلافی ہے. قرآن سے خون نکلنے سے ہمارے امام یعنی امام اعظم کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے, امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا ہے, امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا ہے. ممکن ہے کہ وہ صحابی کا مذہب بھی یہی ہو, وہ صحابی بھی شافعی تھی. الحمد للہ یہ حدیث کی وہ ہے سمجھ. یہ حضرت لکھتے ہیں حکایات صحابہ صفحہ نمبر 66 پرنٹ مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور. کیا لکھتے ہیں؟ کہ ممکن ہے کہ ان صحابی کا مذہب بھی یہی رہا ہو, یا اس وقت تک اس مسئلے کی تحقیق نہ ہوئی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف فرما نہ تھے, یا اس وقت تک یہ حکم ہوا ہی نہ ہو. دیکھیں تعبیلات کے تعبیلات, یہ تعبیلیں کارتوس کی طرح لگتی ہیں. مقصد کیا ہے ان کا؟ مقصد یہ ہے کہ چھری پھینکو, اندھیرے میں تیر پھینکو, کوئی نہ کوئی تیر تو لگ ہی جائے گا. کیا کریں؟ ہو سکتا ہے اس صحابی کا مظہر یہی رہا ہو, یا ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک اس مسئلے کی تحقیق نہ ہوئی ہو. نمبر 2. نمبر 3, ہو سکتا ہے حضور اس مجلس میں چونکہ تشریف فرمانا تھے. تیسری تعویل, چوتھی تعویل, یا اس وقت تک یہ حکم بھی نہ ہوا ہو. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ حضرت شیخ الحدیث سہارنپور دیوبند کے اس کو کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ میں بتاؤں, ان حنفی معذرت کے ساتھ اپنے احناف بھائیوں سے, حنفی مذہب کا ایک بہت ہی موٹا وصول ہے, اصول ہے, اصول ہم نے کہا ہے کیا کہ اگر کوئی حدیث تمہارے مذہب کے خلاف جائے تو اس حدیث کا کیا کیا جائے گا؟ اس حدیث کی تعویل کی جائے گی, دیکھا جائے گا اس حدیث کو, یا تو وہ حدیث جو ٹکرا رہی ہے اس حدیث کی تعویل کی جائے گی, اور قدم کی طرح کسی کام سے کسی کا طرح ہمارے مذہب کے مطابق ڈالا جائے گا, مذہب کو اس کے مطابق نہیں ڈھالا جائے گا بلکہ حدیث کو اپنے مذہب کے مطابق ڈھالا جائے گا, یا تو اس حدیث کو منسوخ سمجھا جائے گا, یا تو اس حدیث کو کیا سمجھا جائے گا, جو اپنے مذہب کے خلاف جو حدیث ہے اس حدیث کو منسوخ کہہ دو منسوخ ہے, اور یا تو وہ حدیث مرجوح قرار ہوگی, یعنی ہمارا مذہب آگے ہوگا اور وہ حدیث مرجوح ہوگی, راجے ہمارا مذہب ہوگا حدیث مرجوح ہوگا. اعوذ باللہ, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, یہ ہے اس دور کے فقیہ کہہ رہے ہیں. یا تو اس صحابی کا مذہب شافعی مذہب رہا ہوگا, عقل دیکھیں آپ, صحابہ کے درمیان میں شافعی مذہب تھے, اور میں سمجھتا ہوں اگر امام شافعی صحابہ کے دور میں تھے تو امام حنیفہ تو حضور سے پہلے رہیں گے, کیونکہ جو سے سال کے بعد امام حنیفہ کی وفات ہوتی ہے اور 1350 اور 1450 میں اور امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں. تو کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت شیخ الحدیث, سنیں کیوں یہ تعبیر یہ کر رہے معلوم ہے, اس لیے کہ حنفی مذہب کا یہ قانون ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, یہ حنفی مذہب کا اصول ہے. اب صحابی نماز پڑھ رہے ہیں, تیر پہ تیر آ رہے ہیں, خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں, کوئی تبلیغی گمراہ ہو سکتا ہے, کوئی تبلیغی غیر مقلد ہو سکتا ہے, وہابی ہو سکتا ہو جائے, کیوں ہمارے مولانا نے بتایا ہے کہ وہ خون نکل جائے تو وضو ٹوٹ جائے, اور یہاں صحابی تیر پہ تیر کھائے جا رہے ہیں, خون کے بوارے چھوڑ رہے ہیں, پھر بھی نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں, تو صحابی افضل کہ ہمارے مولانا کا فتویٰ افضل؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی تبلیغی گمراہ ہو جائے, گمراہ ہمیں صحیح راستے پہ آ جائے. ہاں ان کے نزدیک گمراہ ہیں نا, جو قرآن حدیث مانے وہ گمراہ ہیں, وہ جو مذہب ہے بدین ہیں غیر مقلد ہیں, ان کا کوئی مذہب نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی تبلیغی صحابی نقشے قدم پہ چلنے لگے, اس لیے شیطان نے چال چلی اور کیا کہا, تعویل کرو, کیا اس صحابی کا مذہب وہی رہا ہوگا شافعی کا, کیا کیونکہ ہمارے امام کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, یا تو اس کو خبر نہیں رہی ہوگی, یا تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں حضور کی مجلس میں تسلیم فرمانا تھے اس لیے اپنی مرضی سے کیا ہوگا نعوذ باللہ. اب اس شیخ الحدیث کو کوئی سمجھائے اور ان سے کہے کہ حضرت خون کے ناقض وضو ہونے کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے, کہ خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے خون نکلنے سے, کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے, کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. اور پھر ان کا یہ فرمانا حضرت کا, یہ کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے ہم اللہ رسول کی طرف دعوت دیتے ہیں, ہم قرآن حدیث کی طرف سے دعوت دیتے ہیں. پیارے جب تم قرآن حدیث کی طرف دعوت دیتے ہو تو پھر یہ تقریبی مسئلہ تم کو بیان کرنے کی بیچ میں کیا ضرورت پڑی, اس کا مطلب ان کے اندر فرقہ واریت چھپی ہوئی ہے, یہ اپنے فرقوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو, جہاں بھی کہیں حدیث کے اندر کوئی مسئلہ ان کے مسئلے سے ٹکرائے وہ ڈنک مار دیا وہاں پہ, یہاں ڈنک مارا, ایک مثال نہیں ہے, اور آؤ میں آپ کو بتاؤں, یہی حضرت زکریا صاحب شیخ الحدیث ہیں, اٹھاؤ صفحہ 172 میں صحیح بخاری کی روایت, صفحہ 172 میں حضرت نے تعویل کی ہے, دیکھو حکایات صحابہ میں صفحہ 172 واقعہ ذکر کیا ہے, صاحب میرے تبلیغی بھائیوں کے ذریعے یہی گزارش ہے کہ تم اس کتاب کو پڑھو, صفحہ 172 میں ایک لمبا واقعہ ہے, بہرحال یہ واقعہ میں نہیں بیان کرنا چاہتا, عمر ابن سلمہ کا واقعہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, کہ 6-7 سال کے تھے وہ جو اپنی قوم کی امامت کیا کرتے تھے, 6 سال ان کی عمر تھی اور اپنی قوم کو کی وہ امامت کرتے تھے, یہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے, کیونکہ یہ مسئلہ حنفی مذہب کے خلاف ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے اور یہ مسئلہ حنفی مذہب کے خلاف ہے, حنفی مذہب میں یہ ہے کہ بالغ ہونا چاہیے, 6-7 سال کا آدمی نہیں بڑھا سکتا ہے نماز کو, قرآن سے ان کی وکالت فرماتے دیے, ان کی وکالت فرماتے دیے حضرت زکریا صاحب کیا کہتے ہیں معلوم ہے, کہتے ہیں کہ بچے کی رہا بچہ کی امامت کا مسئلہ, یہ میں دیوبند سے شیخ الحدیث سے حدیث سمجھ رہا ہوں, سنو اور آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دیوبندی کس طرح حدیث سمجھتے ہیں, یہ دیکھ کہ رہا بچے کی امامت کا قصہ, یہ مسئلہ کی بحث, یہ مسئلے کی بحث ہے, جن کے نزدیک جائز ہے ان کے نزدیک تو کوئی اشکال نہیں, اور جن کے نزدیک جائز نہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے انہیں لوگوں کو ارشاد فرمایا تھا کہ تم نے جس کو قرآن زیادہ یاد ہو بچے اس حدیث میں مراد نہیں ہوئی, یعنی مسئلہ یہ تھا حضرت ابن سلمہ کی یہ قوم حضور کے پاس آئی اور حضور صاحب نے جو ایمان لائے, حضور نے کہا جاؤ تم نے جو سب سے زیادہ قرآن یاد کیا ہو تو قرآن وہ تمہاری نماز پڑھائے گا. جب یہ لوگ لوٹے تو اس نے جو عمر ابن سلمہ تھے وہ قرآن ان کو زیادہ یاد تھا, بہت زیادہ سب سے زیادہ یاد تھا. تو وہ جو تھے ان کو قوم نے کہا کہ چلو بھائی آپ کو زیادہ یاد ہے کہ آپ نماز پڑھائیں, اور وہ بہت لمبی حدیث ہے, بےچارے غریب تھے, کپڑے پھٹ جاتے تھے اور پیچھے سجدہ کرتے تھے تو کھلا رہتا تھا. تو عورتوں نے کہا کہ اے قوم کے لوگوں اپنے امام کو کم از کم کپڑے تو دے دو, تو انہوں نے ان کو کپڑا نیا لا کر کے دیا. تو انہوں نے کہا کہ جب جتنا خوش میں اسلام لانے کے بعد ہوا تھا اتنا ہی خوش اس کے بعد مجھے کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی, جب مجھے نیا کپڑا لا کے دیا گیا تو مجھے کتنی خوشی ہوئی تھی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھاتے تھے. زکریا صاحب کہتے ہیں کہ حضور نے انہیں کہا تھا کہ تم نے جو ہے وہ پڑھائے, تم نے جس کو قرآن زیادہ یاد ہو وہ پڑھائے. ان کو تھوڑی کہا تھا, وہ تو بعد میں مسلمان ہوئے تھے, 7 سال کے تھے, ان کو ان لوگوں نے امام بنایا تھا. وہ حدیث ان لوگوں نے نہیں سمجھی, 15 صدی کے بعد میں زکریا صاحب کی سمجھ میں زیادہ آ گئی. یہ دو بندی برتدا ہے, نہیں سمجھے آپ لوگ بھی نہیں سمجھے, سمجھے یعنی ان کی سمجھدانی 1500 سال کے بعد میں زیادہ وسیع ہو گئی دار العلوم دیوبند کی. اور جو صحابہ نے اپنے 6-7 سال کے بچے کو جسے قرآن یاد تھا زیادہ, کتنے نماز پڑھائی وہ نہیں سمجھ سکے, وہ حدیث نہ سمجھ سکے جو 15 صدی کے بعد بکریا صاحب دیوبند کے انہوں نے سمجھا. اور سنیں ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاؤں, یہی واقعہ نہیں ہے بلکہ اسی حکایت کے صحابہ 185 اور 186 کے اندر, یہ دیکھیں آپ 185 اور 186 کے اندر انہوں نے واقعہ بیان کیا ہوا ہے. دو حدیثیں بیان کی ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حسین مالک ابن سنان کا, کہ حضور نبی کلاسلم کا انہوں نے خون پی لیا تھا تو نبی کریم کلاسلم نے دونوں کو جہنم سے نجات کی خوشخبری سنا دی تھی. اس سے مولانا زکریا صاحب نے یہ ثابت کیا ہے اور لکھتے ہیں کہ فائدہ سے لکھ کر فساد جڑا ہوا اس میں, جہاں سے لکھا نا وہاں فساد, اس کی وجہ فائدہ یہ فساد ہے, یہ فے کی فساد ہے. کہتے ہیں فساد حضور کے تبلاب پیخانہ پیشاب وغیرہ سب پاک ہیں, حضور کے تبلاب پیشاب اور پیخانہ وغیرہ سب کیا ہیں پاک ہیں. یہ جب مولانا شیخ الحدیث صاحب سے کسی نے کہا کہ حضرت اس روایت بے سند روایت ہے, اس کی بے سند نہیں ہے, یہ جھوٹی روایت ہے, یہ سمجھ رہے ہیں. اس کے اوپر کسی نے اعتراض کیا کہ حضرت کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روایت کی سند صحیح نہیں ہے, تو حضرت زکریا صاحب شیخ الحدیث نے فرمایا کہ یہ کسی غیر مقلد کا اعتراض ہوگا, غیر مقلد کا اعتراض ہوگا. اٹھاؤ کتاب کا نام میں تمہیں بتاؤں, حضرت زکریا صاحب کی کتاب ہے کتب فضائل پر اشکالات اور ان کے جوابات صفحہ نمبر 66. اس کے اوپر حضرت نے فرمایا کسی غیر مقلد کا اعتراض ہوگا, گویا جو حضور کے پیشاب کو پیخانے کو گول اور براز کو اور منی کو سب کو پاک سمجھے وہ مقلد ہے, اور جو ناپاک سمجھے وہ کیا ہے غیر مقلد ہے. کیا ہم آپ سے نہیں ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا اس کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ کسی کو ہم برا نہیں کہتے, کسی کو ہم غلط نہیں کہتے؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں تم کیوں برا کہہ رہے ہو اہل حدیثوں کو اور انہیں غیر مقلد کہہ کے کتنی نفرت تمہارے اس لفظ میں بڑھ رہی ہے کہ کسی غیر مقلد کا اعتراض ہوگا؟ وہ کوئی وہ غیر مقلد بے دین ہوتا ہے, بدمذہب ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ پوچھنا چاہتے ہیں ہم تم سے یہ کس قدر نفرت پھیلانے والی ٹولی ہے. اور تمہیں اور بہت ساری بات اور کیا بتا رہے ہیں معلوم ہے, ہر ایک کو تو یہ امام مالک امام احمد بن حنبل اور امام فلاں کہتے ہیں, لیکن اپنے امام کو امام اعظم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ امام اعظم. اس نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سب سے بڑے امام جنہیں ہم امام اعظم کہتے ہیں وہ مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ امت محمدیہ ان کے امامت کے بعد اب کسی کی امام اعظم سر اتفاق نہیں کر سکتی ہے. یہ امام اپنے شاگردوں میں امام تو ہو سکتے ہیں, حنفیوں کے امام ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کہو کہ عالم اسلام کے یہ امام اور جن کو تم نے امام اعظم کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں. اس طرح کا مبالغہ. اور میری کتاب کے حوالے سے وہ چند نمونے جو فضائل حکایات صحابہ کے تعلق سے میں نے آپ کو بتلائے, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو اور بھی باتیں اس کتاب کے حوالے سے بتاؤں. ابھی میں اس کتاب سے نہیں آیا ہوں, ابھی تو میں صرف آپ کے سامنے اس جماعت کے جو بڑے بڑے لوگوں نے اس جماعت کو بنایا ہے ان کے ایمان ان کے عقیدے ان کی کتابوں کے حوالے سے آپ تک پہنچایا میں نے. ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے درس میں میں مزید کچھ حقیقتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا, اور ان کتابوں کے حوالوں سے انشاءاللہ مزید باتیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا, تاکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی بھاری مت کسی راستے پہ آ جائے اور شخصیت پرستی نہ کرے, کسی شخصیت کے تعصب نہ کرے, پوجا نہ کرے, بلکہ ہر ایک کی بات کو قرآن و سنت کے اوپر تولے اور جو قرآن و سنت کے مطابق ہے اس کو لے لے, اور جو قرآن و سنت کے خلاف اس کو ترک کر دے. اللہ وحدہ لا شریک له کہ اللہ تبارک ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.